مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ،
اہل وطن مرحبا، اہل وطن مرحبا، اہل وطن مرحبا، اہل وطن مرحبا،
آقا کی آمد
مرحبا،
داتا کی آمد
مرحبا،
سرور کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
دلبر کی آمد
مرحبا،
دلدار کی آمد
مرحبا مرحبا،
آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا
عاشقان رسول ٹرین کے ذریعے بھی ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے کچھ تاثرات ہیں ٹرین کے اندر، کچھ وہ چلائیں گے اور مزید بھی ہیں.
سردار کی آمد
مرحبا،
سالار کی آمد
مرحبا،
مختار کی آمد
مرحبا،
اچھے کی آمد
مرحبا،
بچے کی آمد
مرحبا.
خوشی تو بہت ہوئی تھی کہ مرشدہ دیدار کریں گے، منی چینل پہ کرتے رہتے ہیں، کبھی لائیو بھی کریں گے اللہ کے کرم سے.
میں محمد جنید پنجاب کے شہر لودھرا سے آ رہا ہوں.
جی میرا نام نواب دین اتاری ہے، بہاولپور تو آ رہے ہیں اور الحمدللہ باپا جان کی بارگاہ میں حاضری ہے کراچی میں.
ایک عرصہ دراز سے بھائی دلی حسرت تھی کہ میں بابا جانی کو اپنی گناہ گاروں کو سے زیارت کر سکوں. میں کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ جب وہاں پہنچے گا تو نورانی منظر دیکھیں گے انشاءاللہ.
مرشد کی بارگاہ میں دیدار کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں اور کافی کچھ انشاءاللہ سیکھنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشل جس طرح کے وہاں پر میلاد کے حوالے سے جلوس نکلتے ہیں اور جو صبح بہارا منائی جاتی ہے، تو وہ نظارہ مجھے پہلے کبھی کہیں نہیں ملا.
صبح بہارا کر کے پھر آئیں گے، منانے کے بعد آئیں گے.
یہی سوچا ہے بھائی مولانا الیاس قادری صاحب کی زیارت بھی کر رہے ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے،
پہلی بار جا رہا ہوں، بس محبت ہے پیر صاحب سے.
دلی خواہش تھی کہ جی پیر صاحب کی زیارت ہو جائے اور کچھ سیکھنے سکھانے کو مل جائے.
ہمارے ملتان ریجن ہے، وہاں سے تقریباً چار زون کو یہاں آنے کی اجازت ملی تھی، کم و بیش 1300 اسلامی بھائی ماشاء اللہ مختلف ٹرینوں کے ذریعے آئے. ابھی ہم جس ٹرین میں آئے ہیں یہ بہاولپور زون کی ٹرین ہے، اس میں ہمارے چند شہر ہیں، دھنوٹ، بہاولپور، کیروڑ پکا، لودھرا، گیلے وال، لال سوانرا، اس طرح مختلف شہروں سے ہمارے اسلامی 400 کے قریب اس ٹرین کے ذریعے ماشاءاللہ اسلامی تشریف لائے ہیں.
محمد دلدار اتاری پنجاب فیصلہ آباد.
میرا نام محمد اسحاق ہے.
میں بلوچستان سے آیا ہوں.
ایاز مشتاق
شفیق.
آج پہلی مرتبہ آیا ہوں.
میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں.
پہلی مرتبہ آیا ہوں میں.
بھائی کیسا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے.
الحمد للہ جی میں تقریباً 1998 آ رہے ہیں جی تقریباً.
کی وجہ کی ہے کیوں بار بار تھی تو کھینچتے آ رہے ہو؟
مرشد کا دیدار ہے بہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں، مرشد دیدار واسطے آئی جی الحمد للہ. جب تک دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں تھے تب تک لوگ جلوس کے لیے ہمیں کہتے بھی تھے، ہم جاتے نہیں تھے. الحمدللہ جب سے مرشد کا دامن پکڑا ہے، میرے اور میرے یہ دوست ہم دونوں مل کر گاؤں کا اتنا عظیم و شان جلوس نکالتے ہیں کہ واقعی اس گاؤں سے ایک دعوت اسلام کے دیوانوں کا جلوس نکلتا ہے. یہ میرے مرشد کا کرم ہے.
بہت خوشی ہم ادھر آ گئے، بہت اچھا لگا ہمارے ادھر آ گئے.
جب بھی آتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، لیکن کبھی ایسا لگتا ہے دل میں کہ بس کوئی ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ سکون ہی سکون دل میں، ہر چیز کے مطلب بالکل انسان بے فکر ہو جاتا ہے یہاں کے.
پہلے جڑا وا وہ لوگ ماحول دے نال وابستہ نہ سکے، الحمدللہ جدوں دا اسی وی دعوت اسلامی دے نال وابستہ ہوئے ہاں ادوں دا الحمدللہ ساڈے پنڈ دے وچ بہت اچھا جڑا نا ماحول بن جاندا. اور الحمدللہ ہم تقریباً 12-15 سال سے یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک مغرب تا عشاء تقریباً ہر روز 12 دن جو ہے نا جلوس نکالتے ہیں الحمدللہ. اور یہ 12-15 سال سے ہماری روٹین ہے گاؤں کی.
ڈیر زیاد لکا پدی یوٹیوب باندھی، نیٹ باندھی، فیس بک باندھی میں ڈیر زیاد لیدے لیدی خو چې بخپل را له مو ملي ده نو ډیر زیات له می خوشاله شو ماشاءالله.
یہ کہہ رہے تھے کہ میں فیس بک بھی دیکھتا تھا، یوٹیوب پہ بھی دیکھتا تھا پیر صاحب کو، لیکن جب یہاں پہ آیا اور براہ راست دیکھا تو دل مدینہ مدینہ ہو گیا سمجھو.
پہلے ہم ڈبریوں کے اندر وہ بنولے میں تیل ڈال کے جلاتے تھے، چراغاں کرتے تھے، اب ماشاءاللہ ابھی لائٹ جلاتے ہیں، ابھی تیل نہیں جلاتے، ابھی لائٹیں جلاتے، ایسی دھوم دھام ماشاءاللہ وہاں سے لے کے گاؤں سے آخر تک بہت اچھا چراغاں ہوتا ہے.
میں خود سوشل ورکر ہوں. میں دعوت اسلامی کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں گیا اور مجھے وہاں بہت ساری چینجنگ نظر آئی. نہ مجھے وضو کا طریقہ آتا تھا، نہ غسل کا پتا تھا. میں وہاں پہ گیا ہوں تو مجھے بہت ساری یعنی معلومات حاصل ہوئیں اور الحمدللہ جس مقام پہ میں آج کھڑا ہوں یہ دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ. یہاں آنے کے بعد معلومات ہوتی ہے کہ یہاں بلا رنگ و نسل, یہاں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کون پنجابی کون پٹھان کون یعنی کہ سرائے کی یا کوئی اردو بولنے والا, ہر کوئی الگ الگ آتا ہے اور یہاں پہ سب ایک ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں اور میں خود بابا کا مرید ہوں الحمدللہ, اور میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے سب کو الحمدللہ ایک کر دیا.
جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا کہ میں فضان مدینہ جا رہا ہوں تو پاپا جی کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے آنکھوں میں آتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مدنی مول میں آنے کے بعد میں نے جب دیکھا تو میں نے یہی دیکھا کہ ہر وقت انسان کو جو ہے نا موت کو یاد کرنا چاہیے.
اکثر میں جمعرات کو آتا ہوں, یہاں پر سکون ملتا ہے. یہاں آ کر مجھے
دعوت اسلامی کا جو جشن ولادت منانے کا انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کو دیکھ کر آپ کیا؟
مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, یہ عید جیسا سمے یہ ہمارے لیے, مطلب عید سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول جو مختلف شہروں سے قصبوں سے دیہاتوں سے فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے حضور, اس میں آج ہم آپ سے اس بات پہ ابتدان کچھ مدنی پھول لینا چاہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو ہمیں درس ملتا ہے اس میں ایک گھر کے کام کاج میں حصہ لینا, یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز ملتا ہے. تو گھر کے کام کاج میں جو حصہ لینا ہے تو مردوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب گھر کے باہر کے جو معاملات ہیں سودا وغیرہ لانا اور اگر کام کاج کے لیے جانا تو گھر میں جب آتے ہیں تو عموماً گھر کے کاموں میں حصہ لینا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو اگر گھر کے کام کاج میں حصہ لیا جائے تو گھر میں کیا فوائد مل سکتے ہیں اور گھر کا ماحول بنانے میں مردوں کی کیا وہ ہے ذمہ داری, اس حوالے سے آپ ضرور ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. گھر کے کام کا جو یہ آج کل تو ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ بیوی جو آتی ہے وہ اس سے بعض جگہ تو ماسی کی طرف سے ترکی ہوتی ہے وہ کام کرے گی گھر کے, وہ بے شک وہ گھر میں تعاون کرے اچھی بات ہے, لیکن جس طرح مطلب آج کل ہے کہ بس وہ شوہر سمجھتا ہے کہ بس آ گئی اب یہ یہی کرے سب اور اس کا ہاتھ بٹانا اپنی توحید, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کا دودھ خود دو لیتے, یہاں تک کہ اپنے جو نالین شریفین جوتی جس کو ہم بولتے ہیں, یہ چپل جوتی نال پاک جس کو بولتے ہیں عربی میں نال, دو ہوتے تو نالائن, اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو بھی سی لیتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی. یوں گھر کے مطلب جو بھی کام ہوتے تھے ان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے. ہمیں بھی ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے اور اپنی بیوی کو نوکرانی یا ماسی سمجھنے کے بجائے اس کے ہاتھ بٹانے چاہیے. اب اگر کہیں ایسا ماحول نہیں ہے ہاتھ بٹانے کا, وہ تقریباً نہیں ہے, 99.9 نہیں ہے میرا خیال میں, تو اب ایسی صورت ہے تو بیوی کو چاہیے صبر کرے, ورنہ جھگڑے ہوں گے گھر ٹوٹے گا. ہم تو ایسے ہی سمجھا رہے ہیں کہ مطلب سب ایک دوسرے کا تعاون کریں, جو بھی گھر کے افراد ہیں مل جل کر سب اپنا اپنا کام کریں, دوسرے کا بھی ہاتھ بٹائیں, ایک کے اوپر بوجھ ڈال دینا در یہ آزمائش ہے اس کے لیے اور اس کے دل میں مطلب وہ محبت بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی اور دل خراب ہوگا اس سے. سب مل جل کر گھر کا کام کریں گے, صاف صفائی کریں گے کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی ہے جھاڑو لگانا, آپ کی ڈیوٹی ہے پوچھے لگانا, آپ کھانا پکائیں تو یا آپ برتن دھوئیں تو اس طرح کی ترکیب اگر تقسیم ہو جائے نا اس میں سہولت بھی ہے اور کام بھی اچھا ہوگا. سب کام ایک ہی ہاتھ سے ہوگا تو پھر وہ تھکن میں یا گزارے میں وہ گڑبڑ ہوتی رہے گی. اللہ کریم ہمیں ہدایت خیر دے کہ ہم مطلب گھر کا ماحول اچھا بنائیں, سنتوں کے مطابق بنائیں, شریعت کے سانچے میں ڈالے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دو ویڈیو سوالات چلا رہے ہیں.
امیر اہل سنت در کچھ امر آراز اٹھا جائے ہمارا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لائٹ راتے 12টা থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখি, এটা অপচয় হবে কি না?
বাবার কাছে আমার আরজ যে আমরা সাধারণত 12টা বাজে ঘুমিয়ে যাই, 12টার পর যদি আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাতি জ্বালিয়ে রাখি এটা কি অপচয় হবে কি না?
ইনকা ইয়ে কেনা হ্যায় কি তো 12 বাজে কে বাদ কব তক ইনি লাইট জ্বালাই রাখে বাদ বাদ লোক সো ভি জাতে হ্যায় আর দুসরা ইয়ে থাকে কি বাদ বাদ 9 বাজে তক ভি লাইট জ্বল রহি হতি হ্যায় সুবহ. ইস হাওালে সে কুছ মদনি ফুল দে দে.
আচ্ছা বাংলাদেশ মে ভি ইয়ে হ্যায় آزمائش ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی. یہ ظاہر ہے جہاں تک ضرورت اس میں 12 کی قید نہیں ہے. جب ادھر چہل پہل رہتی ہے تو لائٹنگ بھلے ہوتی رہے, بتی جلتی رہے, جیسے چہل پہل ختم ہو گئے, مثال کے طور پر رات کے 9 چہل پہل ختم ہو گئی, آج کل تو جماعت مسجدوں میں 7:30 ہو رہی ہے, ہر جگہ کوئی چہل پہل نہیں ہوتی, آمد و رفت نہیں ہوتی لوگوں کو, تو وہ بند کر دیں. 10 ہی کیوں, 9 کیوں, 8 بند کر دیں. یعنی جب تک چہل پہل رہے بتی جلا, رات کے 1 تک چہل پہل ہے وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے تو پھر بھلے 1 تک چلے رات کے, یہ ضروری ہے, ورنہ پھر وہ بے ضرورت جلتی رہے گی کہ کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں, تو یہ پھر اسراف پہ جائے گا, مال ضائع ہوگا, اس سے بجلی صرف ہوگی. یہ مطلب گھروں میں بھی جو بتیاں جلاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں گھروں کے اندر بھی کرتے ہیں, اب سب سو گئے, کوئی بھی مطلب اب نہیں جاگ رہا جو اس سے لطف اٹھا, اب بند کرنا ضروری ہے, یہ بھی اسراف میں جائیے. گھروں کے بلڈنگ سجاتے ہیں تو یہ بھی وہاں کے ماحول کے حساب سے, علاقے کے حساب سے دیکھ لیں کہ بعض علاقوں میں دیر تک لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے, چہل پہل رہتی ہے, رونق رہتی ہے, بعض علاقوں میں 9 میں سناٹے, 8 میں سناٹے ہو جاتے ہیں, تو ایسے موقع کی مناسب سے جلائے, اور جب سناٹے چلنا پھرنا بند ہو جاتا تو بند کر دیں, گھر میں بھی سونے لگے تو بند کر دیں, بلا ضرورت ایک بلب بھی نہ جلائیں, ضرورت ہے تو 1200 بلب جلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
فیس بک پیج پر سوال ہے ہمارے پاس کہ کیا انبیاء کرام کی یہ تمنا تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں؟
اس طرح کی روایت تو غالباً ہے.
جی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے تجلی الیقین جو آپ کا رسالہ ہے اس میں روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فضائل سنے تو پہلے تو عرض کی کہ یہ فضائل میری امت کو عطا کیے جائیں, جب اللہ پاک کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ فضائل تو احمد علیہ السلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے ہیں, آخر میں یہ تمنا کی کہ پھر مجھے ان کی امت میں سے بنا دے. اسی طرح عیسیٰ علیہ نبی نبا علیہ السلام اسلام کی بھی یہ تمنا تھی اور یہ پوری ہوئی, قرب قیامت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی تشریف لائیں گے. ویسے تو سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں کیونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ کہ باقاعدہ اس طرح شامل ہو کر آنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے قریب ملے گا.
سبحان ماشاء.
امیر اہل سنت, جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک انگوٹھی اور جھمکے ہیں جن پہ نقش نالین بنا ہوا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جیولری بنوانا اور استعمال کرنا یہ درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں.
عورت کے لیے تو حرج نہیں ہے اس طرح کی جی انگوٹھی وغیرہ استعمال کرنا, جبکہ ادب تو کر رہا ہوا, ذرا واش روم وغیرہ میں تو نہیں جا سکیں گے, بیعت بھی ہے نا. ویسے مرد نہیں پہن سکتا, مرد کے لیے انگوٹھی کے مسائل الگ ہیں.
شاید وہ یوں بھی بتا رہے ہیں کہ شاید نگینہ جو ہے وہ اس کا جو نقش بنا ہوا ہے نگینے کا, یعنی ڈیزائن جو بنا ہوا ہے وہ نعرے پاک کی صورت میں بنا ہوا ہے.
جی اچھا.
انگوٹھی چاندی کی ہے اور اس کا نقش اگر جو اس میں نگینہ لگتا ہے اگر وہ ڈیزائن اس کا نعرے پاک کا بنا ہو تو پھر حکم ارشاد فرما دے.
مرد کے لیے یہ ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے اگرچہ بے حاجت مہر یعنی کہ وہ اسٹیمپ لگانے کی ضرورت نہ ہو تب بھی جائز ہے, مگر اس کا ترک یعنی نہ پہننا مرد کو کہ جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کی, یعنی اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے. اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے اسٹامپ لگانے کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے. ہاں تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مضموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی کیا اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں. چلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مرد کا مسئلہ ہے, عورت کے مسائل بھی الگ ہیں. عورت کے لیے وزن کی قید نہیں ہے, ایک انگوٹھی پہنے دو پہنے چاندی کی پہنے سونے کی پہنے, ایک سے زیادہ نگ ہو تب بھی صحیح ہے, ایک بھی نگ نہ ہو تب بھی عورت کے لیے صحیح ہے. مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ انگوٹھی کا نگ جو ہے وہ ہتھیلی کی طرف رکھے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور ویسے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, صرف مفتی ہے قاضی ہے جج ہے یا اس طرح کے جو بھی افراد ہوں جن کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت ہو مہر لگانے کی تو وہ اس کے ان کے لیے سنت ہے مہر والی انگوٹھی وہی, مگر وزن وہی ہو جو بیان کیا گیا چاندی. اور اب رواج ہے نہیں, اب تو بنی بنا اسٹامپ ملتی ہے, اب تو کیا کیا اب تو کمپیوٹر میں سب ہو جاتا ہے. تو یوں بلا وجہ مفتی بھی نہیں بن سکتے, کوئی ضرورت ہو اسٹامپ لگانی تو ان کو سنت ہے. نہیں پہن سکتے سے مراد یہ کہ اب سنت کا ثواب نہیں ملے گا, پہنیں گے تو جائز تو ہوگی. جیسے عام لوگوں کے لیے کہ بہتر ہے نہ پہننا, پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عطر جب کوئی پیش کرے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, عطر کو واپس نہیں کرنا چاہیے, لگا لینا چاہیے. مسجدوں کے باہر عطر بیچنے والے کھڑے ہوتے ہیں جو ہر نمازی کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں, بعض نمازی لگا لیتے ہیں بعض نہیں بھی لگاتے, جو لگا لیتے ہیں وہ خریدتے نہیں ہے تو عطر بیچنے والے کو برا لگتا ہے, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
نہ لگائیں, واجب تو ہے کہ لگائے لگائے یا کوئی ویسے کسی کو نہیں مطلب عطر معافی کھاتا یا کچھ الرجی ہے تو وہ بھی نہ لگائیں. ایک دم سے مطلب یہ لگانا شروع ہو جاتے نا اس میں بھی بعضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی, الرجی کی وجہ سے چھینکیں آ جاتی ہوں گی, نزلہ ہو جاتا ہوگا. ہزاروں قسم کے عطر ہیں تو کسی کو کوئی سا عطر موافق ہوتا ہے کسی کو کوئی سا موافق ہوتا ہے, کہ موسم کے حساب سے بھی بعض عطروں کی خاصیتیں ہوتی ہوں گی. اس طرح مطلب یہ وہ لگانے والا اس طرح لگا رہا ہو بھی ناراض ہو جائے اگر یہ اسی کا قصور ہے, اگر پتہ ہے کہ ناراض ہوگا تو نہ لگائے, اور ویسے ہی سب کو لگا رہا کسی نے ہاتھ بڑھا دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. اب اگر یہ عطر بیچنے والا بگڑا تو اس کا قصور ہے, اس نے یوں سب کو لگانا کیوں شروع کیا کہ قرینہ یہی ہے کہ یہ سب کو لگا رہا ہے ہم نے بھی لگوا لیا. جیسے محفلوں میں مجلسوں میں ختموں میں بعض جگہ لگاتے ہیں عطر لوگوں کو ہاتھ ہتھیلیوں پر یا ہاتھ کی پشت پر لگاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ ہم سید ہیں، جو جاننے والے لوگ ہمارے گھر کو آتے ہیں وہ لوگ ہمارے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیا ٹھیک ہے؟
یہ اب ان کو تعجب ہوتا سید صاحب کو، یہ تو رواج ہے بعض مقامات پر، یہ خاص کر یہ جو سرائی کی پٹی ہے ان میں میں نے نوٹ کیا ہے، یہ صاحبان جو یہ ریسپیکٹ دینے کے لیے علماء کو، مشائخ کو یا سادات کو بھی کرتے ہوئے سر یہ گھٹنے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، بالکل فرسٹ جس کا ٹائم فرسٹ بار پہلی بار ایسے کے پاس گیا والا وہ مولانا وہ گھٹنے پر ہاتھ لگے تو وہ شاید گھبرا جائے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے،
اندرون سندھ میں بھی بہت
ہے نا
جی.
اچھا تو یہ بہرحال کوئی حرج نہیں، ایک ریسپیکٹ کا اسٹائل ہے، وہ تعظیم دیتے ہیں آپ کو، ہر قوم میں کچھ نہ کچھ انداز ہوتے ہیں، بس جو انداز شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے.
تو پر یہ بھی ارشاد فرما دیں، جو اندرون سندھ یا دیگر علاقوں میں یہ حضرات بعض اوقات یہ سلام کرتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ سلام کرتے ہوئے جبکہ ہاتھ چومنے وغیرہ کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس طرح جھک جانا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟
اب یہ سلام کرتے ہیں، عام طور پر سلام نہیں کرتے، خالی جھک جاتے ہیں، انگوٹھے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ مطلب اگر بالفرض کوئی سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہہ کر کوئی جھکتا ہے، تو اگر تھوڑا سا جھکتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر اتنا جھکتا ہے کہ خود اس کے اپنے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، یعنی رکوع کی حد تک اس کو کہیں گے تو اپنے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، اتنا جھکتا ہے، یہ ناجائز ہے. خود اس کے گھٹنے تک یہ ہاتھ لگا رہا ہے تو اس میں زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ اپنے رکوع کی حد تک وہ پہنچ جائے گا. ہاں کوئی بچہ ہے وہ یوں کر کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے سلام کرتے ہوئے، اس پر کیا قلم چلے گا؟ یا کوئی بہت قد کاٹ والا بندہ ہے جو عام طور پر نہیں ہوتے سے کہ اس میں جھکنا نہ پڑے اور یوں ہاتھ لگا دے، یہ جھکنے کا تو عام طور پر سلام کرنے ہمارے یہاں رواج، یہ بھی غلط رواج ہے، تو لوگ عام طور پر جھکتے ہیں، کسی خاص معزز شخص کو دیکھیں گے نا السلام علیکم کر کے یوں یوں کر کے یوں کر کے. اب یہ کہ چومنے کے لیے جھکتا ہے تو جھکے بغیر چوم نہیں سکتا، ہاتھ چومنے کے لیے جھکا تو یہ یہاں ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ چومنا نہیں ہے، خالی خالی یوں جھکنا ہے، یوں کر کے جھکتے ہیں، تو یہ اس میں دیکھ لے کہ اگر کم جھکا تو مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ، پر اتنا جھک گیا یوں کر کے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے جا رہے ہیں تو یہ مطلب ناجائز ہے مکروہ تحریمی ہے، اور یہ عام ہے ہمارے یہاں، یہ یہاں بھی کرتے ہوں گے، فضان مدینہ بھی آگے کرتے ہوں گے، یہ آئے نا پنجاب والے جن کو مسئلہ پتا نہیں ہوگا وہ اس طرح کرتے ہوں گے، کرتے اچھے کہہ دیتے ہیں اپنے توبہ کر لیں آج اب نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور جو ناظرین بھی کرتے ہوں تو وہ بھی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر کوئی ایسے کرتے ہیں تو بخ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جس بچے کے والدہ یا والد دنیا سے گزر جائیں تو اس کی قبر کی یعنی والد یا والدہ کی قبر کی مٹی اس بچے یا بچی کو چٹا دی جائے تو ان کو صبر آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟
اگر معمولی سی مٹی چٹا دی جو ضرر کی حد تک نہیں ہے، نقصان نہیں کری، تو جائز تو ہے، لیکن یہ کہ یہ صبر آ جاتا ہے یہ تجربہ نہیں ہے، یہ ہے مشہور اس طرح کی باتیں، بچوں ہی کے لیے نہیں ہے، جو ماں باپ کی قید جو بھی گھر کا عزیز بھی فوت ہو گیا تو کچھ زیادہ مٹی کا اگر وہ زیادہ روئے دھوئے اور چین نہ آئے اس کو تو پھر وہ بولیں گے اس کو قبر کی مٹی غالباً چٹانا یا کچھ اس طرح ہے کرتے ہیں، لیکن اس کا تجربہ نہیں ہے کہ صبر آ جاتا ہے یا نہیں، کبھی ایسا کیا بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے باپا جان آپ کو جشن مبارک ہو، ہمیں اپنے پیارے نبی سے بہت پیار ہے، سرکار کیا مسما ربا
نام محمد. جانب درود لب پر سجا سجا کر بحر لوٹیں یہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر تیرا کیا مذہب
مرحبا
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا ست کروڑ مرحبا صلو علی الحبیب
محمد مصطفی سب سے آخری نبی محمد مصطفی
سب سے آخری نبی
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی
شاہ ہر دو سرا
سب سے آخری نبی
تاجدار انبیاء
سب سے آخری نبی
ہے حبیب کبریا
سب سے آخری نبی
ہے شفیع الورا
سب سے آخری نبی
ہے ہمارا نظریہ
سب سے آخری نبی
عقیدہ سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی
عقیدہ اہل بیت کا
سب سے آخری نبی
اولیاء کا نظریہ
سب سے آخری نبی
نظریہ عطار کا
سب سے آخری نبی
پیاری باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ صدقہ خود کھا سکتے ہیں یا کسی اور کو دے سکتے ہیں
اللہ اللہ صدقہ تو دوسروں ہی کو دینا ہوتا ہے اب نفل صدقہ ہے کوئی کیا ہے کسی نے وہ خود ہی مالک ہے اب اگر خود اس میں سے کھا لیتا ہے تو غالباً اتنا حصہ جو وہ صدقے سے کم ہو جائے گا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں
اپنی ہی ذات پر انہوں نے استعمال کر لیا اس کو تو اس کو عام طور پہ صدقہ کہا تو نہیں جاتا اپنے گھر والوں کے اوپر اگر کچھ خرچ کیا جائے تو اس کو افضل صدقہ اگرچہ قرار دیا ہے لیکن اسی رقم کو اپنے اوپر صدقہ کرنا اس حوالے سے اس کو صدقہ کہنا عطیہ کہنا یا اس طرح کچھ پڑا نہیں ہے
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اگر کھا لیا اس طرح کی چیز جو نفل صدقہ ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا نا کیونکہ مالک اس کے ملک سے ابھی تو نکلی نہیں ہے نا کسی کو قبضہ تو دیا ہی نہیں ہے اس میں کیا فرمائیں گا
اتنا ہے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک چیز کی نیت کر چکا ہے ارادہ کر چکا ہے تو پھر افضل یہی ہے کہ اب اس کو اللہ کی راہ میں ہی نکالے لیکن بات وہی ہے کہ جب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور نفلی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا وہ استعمال کر لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے وہ
جی جزاك الله خيرا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے, تو یا سیدی کچھ اسلامی بہنوں کا ذہن اس طریقے کا بھی ہوتا ہے کہ کیا سارا صبر عورت ہی کرے, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ ایک غصے کا اظہار ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر کو اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ بیچارہ آزمائش پہ آ جاتا ہے, عورت پھر بھی غصے میں بولیں گے سارا صبر میں ہی کروں. عورتوں کو باؤں کی جوتیاں سمجھتے ہیں, اس طرح غصے والی عورتیں بھی بول رہی ہوتی. تو جس پر بھی پریشانی ہے وہ صبر کرے. اب عورت ہو, مرد ہو, امی ہو, ابو ہو, ساس ہو, سسر ہو, جو بھی ہو, کنوارا ہو, تو جس پر بھی مصیبت آئی وہ صبر کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. جتنا زیادہ صبر کرے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر کوئی عورت ہے اس کو سارا ہی صبر کرنا پڑتا ہے, گھر جیسا ہوتا نہیں ہے, تو بہت سارا ثواب ملے گا. اب اس پہ اگر بڑبڑائے گی کہ عورت ہی صبر کرے تو یہ تو صبر سے بیزاری کا اظہار ہے, اچھی بات نہیں ہے. صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے, نیکی سے بیزار ہونا اچھے لوگوں کا کام تو نہیں ہے. یہ بولنے سے چیز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سفر کرتے ہوئے کیا دینی کتابیں ہینڈ کیری میں ڈال کر لے جا سکتے ہیں؟
کیا رہے تھے تو ہینڈ کیری میں نہیں لیں گے تو کائیں میں لیں گے؟ اور کیا صورت ہوگی؟ کتابیں لے جا رہی ہے, ہوا میں چھوڑ دیں, ہوا پہنچا دیں گے. ہینڈ کیری زیادہ محفوظ ہے, صحت بھی اس میں کا چانس کم ہوگا. لگیج کروائیں گے نا تو اس میں چانس بڑھ جائے گا, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے بیگیج بازو پر. کتے تو خیر اب سب پہ جمپے مار رہے ہوتے ہیں یہ ہیروئن چیک کرنے کے لیے. یہ لگیج کا جتنا بھی سامان ہوتا نا اس پہ کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں یہ ایئرپورٹوں پہ. یہ یعنی کہ ٹرینڈ ہوتے کرتے, یہ بیگیج پر چڑھیں گے, اتریں گے, ادھر سونگیں گے, وہ بھاگتے جاتے ہیں, سونگتے جاتے ہیں اس طرح. ادھر بھونکیں گے نا ادھر وہ جو وہاں کا اسٹاف ہوتا ہے وہ متوجہ ہوگا تو اس کو کھولے گا. جیسے ہیروئن سنگانے کے لیے اس کو سکھائیں گے تو ہیروئن پکڑے گا وہ کتا, یہ سمجھے گا کہ ہیروئن میں کھاؤں. یہ کوئی ان کو تھوڑی پتا کہ کوئی میں نے مجرم کو پکڑا ہے. اسی طرح بم وغیرہ جو ہوتے ہیں, بارود, ان چیزوں کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے. اس کی نسلیں آتی ہے باقاعدہ, کتے مہنگے ملتے ہیں تو ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں. ٹرینڈ کر کے پھر یہ کہ وہ بم ہے, اسلحہ ہے, تو اس کی بو اس کو آ جاتی ہے, سونگنے کی اس میں طاقت پاور فل ہوتی ہے. تو وہ سونگ کر وہ بھونکے گا اس پر, تو جیسے جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, جو بھی ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یار اس میں کچھ ہے جو اس طرح بار بار دیکھ کے بھونک رہی ہے. وہ سمجھ جائے گا اندر میری غذا ہے, اور پولیس والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ اندر اسلحہ ہے. تو اس طرح کے یہ جانور ہیں, اور یہ بس اللہ پاک نے طرح طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. تو یوں یہ مجرموں کو پکڑوا دیتے ہیں کتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. فیس بک پیج پر سوال ہے, اگر کسی نے اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو تو کیا عورتیں دکھا سکتے ہیں؟
توبہ استغفر اللہ. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز. یہ تو دکھاتے اس لیے کہ عورت کو دیکھے, اور اس بہانے میری جو پروڈکٹ ہے اس پر بھی نظر پڑ جائے اس کی کہ یہ اور کچھ لکھا ہوا ہے. بس یہ عورت ڈالنے کا مقصد, زنانہ ہاتھ دکھائیں گے, پتلی پتلی انگلیاں, نیل پالش والی, کہ کسی طرح بھی اس ہاتھ کو دیکھے جو للچائی ہوئی نظر سے تو وہ میری چیز بھی دیکھ لے. معاذ اللہ, یہ بڑی گندی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. رام تو سائڈ بورڈوں پہ یہ ہوتا ہے, اس طرح غلط ہے, توبہ کرنی چاہیے اور فوراً سے پیشتر اس کو ہٹا دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کہ اگر ہم گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں اور اس کا نام مسجد بیت رکھ دیں تو کیا اس پر مسجد کے احکام لگیں گے؟
اصل وہ مسجد بیت کا معنی گھر کی مسجد، تو جس کو مخصوص جو جگہ کی یا کمرہ کیا نماز کے لیے، ہم یہ نماز پڑھا کریں گے، تو نام رکھو نہ رکھو یہ بن گئی مسجد بیت. تو یہ وہ مسجد نہیں جیسے مسجدیں ہوتی ہیں نارملی، ان کے احکام الگ ہوتے ہیں اور ان کے وہ احکام نہیں. مسجد بیت میں اس کا ادب کرنا چاہیے، لیکن اگر مطلب جوتے پہن کر بھی کوئی اس میں گیا یا ناپاکی کی حالت میں بھی گیا مسجد بیت میں، گھر کی مسجد میں، گناہگار نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، اس کو صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے. مسجد کے احکام نہیں ہے، نیت بدلنا بھی چاہے تو بدل سکتا ہے، بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، جبکہ مسجد کی نیت بدلتی نہیں، ایک بار ہو گئی اب وہ قیامت تک مسجد ہے، ساتوں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک یہ ساری فضا بھی مسجد ہے، یہ بدلتی نہیں ہے، نہ بک کو بیچ سکتے ہیں. بیچنا بھی گناہ ہے، بیچنے سے بھی وہ مسجد کی جگہ مسجد جو ہے وہ مسجدیت سے خارج نہیں ہوگی، مسجد باقی رہے گی اپنی جگہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشدی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنے چاہیے؟ بعض اوقات بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں غسل کے ٹائم پہ، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ آنا چاہیے اور کن کن لوگوں کو آنا چاہیے، پردے کی کیا احتیاطیں ہونی چاہیے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مبلغ جیسے دعوت اسلامی کے مبلغین غسل وغیرہ دیتے ہیں، تو کوئی مبلغ باقاعدہ صحیح سنت کے مطابق غسل دے رہا ہو، تو ایسے میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشورہ دیتے رہتے ہیں یا درمیان میں بول پڑتے ہیں اور ان کا مشورہ غلط ہوتا ہے یا ان کی بات غلط ہوتی ہے، تو اس موقع پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے یا کس انداز سے ان کو خاموش کرنا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور معاملہ بھی حل ہو جائے؟
اس میں یہی ہے کہ پیار محبت سے سال جو ہے نا وہ عوام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ لوگ ادھر تشریف رکھیں تاکہ ہم توجہ سے غسل دے سکیں، ورنہ واقعی انٹرفیئر تو کریں گے، ادھر رہ گیا، ادھر پانی ڈالو، تو گرم پانی زیادہ ہو گیا تو وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. تدفین میں بھی مچھی مار کے ڈرا دیتے ہیں، شور مچرا ہوتا ہے دفن کرتے وقت معاذ اللہ، حالانکہ اگر یہاں بھی خاموش نہیں رہیں گے تو پھر ظاہر قبر کے اندر ہی جا کر خاموش ہوں گے. یہاں تو خاموشی سے عبرت حاصل کرے، تدفین کو چپ چاپ دیکھے. ہاں جو اہل علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خلاف شرع ہو رہا ہے تو وہ سمجھا ہے نرمی سے، اور جو اہل علم ہوگا علماء چیختے نہیں اس طرح پاگلوں کی طرح، عوام کڑ 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 کر رہی ہوتی ہے. عوام میں اور علماء میں فرق ہے، پر یہی پھر علماء کو بھی کڑ کڑ کر رہی ہوتی ہے، بےچاروں کے نصیب پھوٹ جاتے ہیں بعض لوگوں کے. یہ قبرستان میں بالکل شور نہ ہو، اس طرح غسل کے معاملے میں شور نہ ہو، کہ یہ تو بڑی عبرت کی جگہ ہے. بندہ اپنی موت کو یاد کرے کہ آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اس طرح میرا بھی وقت آنے والا ہے. غسال کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ جس طرح کرے بس بے بسی اس کی، کچھ نہیں کر سکتا. تو اپنی موت کو یاد کرے، تو جو اہل علم ہوں امین ہوں، وہ غسال کو امین ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر کوئی اس نے بری بات دیکھی میت میں تو اس کو چھپا دے. یہ موجم کبیر للطبرانی کے حوالے سے حدیث پاک میں جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدا رحمان عز و جل ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے. ظاہر کب کرنا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہے بد مذہب، عقیدہ اس کا خراب ہے جیسے، اور اس میں کوئی ایسی چیز آئی بدبو کے بھپکے نکلے یا اس کی شکل بگڑ گئی، کوئی ایسی چیز دیکھی، تو اب یہ لوگوں کو عبرت کی نیت سے کہ دیکھو اس کا مذہب غلط تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ صحیح ہے. باقی خامہ خواہ مطلب کہ تھوڑا منہ اب لیٹ ہو جاتا ہے تو چہرے پہ تھوڑا تغیر تبدیلی آ جاتی ہے، زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے غسل میں یا وہ تدفین میں تو کچھ آتا ہے تبدیلی. تو اس چیزوں کو بیان کرنا، یہ یعنی میت کا عیب بیان کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کا پردہ جس طرح زندوں کا ہم پردہ رکھتے ہیں، اس کا بھی پردہ رکھے. جو غسل دے وہ امین ہو، امانت دار ہو، دوسروں کو بولتا نہ پھر میں نے یوں دیکھا یوں دیکھا یہ تھا وہ تھا، یعنی جو بھی مائنس ہو نہ دیکھے، پلس بالکل بیان کرے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو. سبحان اللہ، یہ نیک آدمی تھا، عاشق رسول تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی نا، بالکل دیکھی مسکراہٹ، تو وہ اس کا ضرور بیان کرے. مرحوم عبد الغفار رحمت اللہ علیہ دعوت اسلامی کے شروع کے مبلغ تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا، جوانی میں بےچارے چلے گئے، شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی اولاد نہیں تھی ان کی، تو ان کو غسل میں تو میں بھی شامل تھا، میں ڈائریکشن دے رہا تھا غالباً، اور دوسرے چند اسلامی بھائی مل کے غسل دے رہے تھے، اور اس وقت میری طرف ان کا چہرہ نہیں تھا. اسلامی بھائیوں نے مجھے بتا کہ یہ تو اس طرح مسکرا رہے تھے جیسے زندگی میں مسکراتے ہیں. یہ اصل کنورٹ ہو کر آئے تھے، آواز بہت اچھی تھی، یہ پہلے گانے باجے اور اس لائن میں تھے گلوکاری میں، یہ پھر یہ کنورٹ ہوئے، تائب ہوئے، توبہ کی، اور پھر نعتیں بولتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، تڑپاتے تھے، آواز اچھی تھی الحمدللہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ بس کیا ادا پسند آ گئی، یہ غسل میں مسکرائے تھے. اس طرح بھائیوں نے جو موجود، میں بھی موجود تھا، میں دیکھ نہیں پایا، کروٹ پہ تھے. اب اتنے سارے سائیں بھائی، چند سائیں بھائی جن کو ہم نے دیکھا، ماننا تو پڑے گا نا، ہر چیز کو خود دیکھے تو ہی مانیں گے. اللہ پاک رحمت نازل فرمائے. اس طرح اوروں کے بھی واقعات ہوتے ہیں بعضوں کے، کہ وہ انتقال کے بعد مسکراتے ہیں، یہ صرف اہل حق ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، یہ ان کے واقعات ہوتے ہیں. پکے سنی ملیں گے آپ کو اس کام میں، مسکرانے میں، انشاءاللہ. اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی معاملہ ہو، اللہ کرے. کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، وہ میں تو تعزیتی پیغامات بناتا رہتا ہوں نا، آج بھی ایک تعزیتی پیغام ایک مدنی اسلامی بھائی کا بنایا میں نے، ڈیٹیل پوری لسٹ ہوتی ہے، وہ اجتماعی بنتا ہے، پھر مدنی چینل کی اس پہ مجلس پہ جاتا ہے، پھر اس میں یہ اس کے کلپ بناتے ہیں، پہلے مجلس کا اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں، مجھے بھیجتے ہیں، یہ سب ایک پروسیجر ہے ہمارا. اس میں ایک عیسائی بھائی کا تھا کہ انتقال کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، مدنی تھے، ہمارے نام بھولیا میں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جامعت المدینہ کے پڑھے ہوئے تھے مدنی. اس طرح آئے دن یہ جو میری لسٹیں میرے پاس آتی ہیں نا، اکا دکا ہوتے ہیں اس میں کہ انتقال کے وقت کلمہ پڑھا، کسی کا لکھا ہوتا ہے انتقال کے وقت درود شریف پڑھا، یہ ہم کو پیغام دیتے ہیں تو وہی ہم لوگ اس طرح اس میں پھر کلپ میں بول بھی دیتا ہوں، حدیث پاک بھی موقع کی بیان کر دیتا ہوں کہ جو سنے ان کو بھی عبرت بھی ہو، خاندان والوں کو ڈھارس بھی ہو کہ واہ میرا بیٹا ایسا، میرا باپ ایسا، ہے نا، خوشی ہوتی ہے نا کہ واہ میرے والد نے کلمہ پڑھا آخری وقت، کہ جو کلمہ پڑھے آخری وقت میں تو اس کے تو کیا شان ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کلمہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں شرکت کی برکت سے معلوم ہوا کہ قبر کی اونچائی ایک بالشت یا اس سے کچھ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ قبر سے نکلی ہوئی مٹی بھی جب قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو اس کی اونچائی 3 سے 4 بالشت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟ میرے اور لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے.
یہ نوٹ نہیں کیا میں نے کہ 3-4 بالشت اونچی ہو جاتی ہو اسی قبر کی مٹی ڈالیں، جبکہ اور مسئلہ بھی ہے کہ جس جو قبر کھودی نا اب اسی کی مٹی سے یہ قبر بنانی ہے، اضافی مٹی کی نہ لائی جائے، اسی سے بن جاتی ہے، مسئلہ ہی ہے اس میں. 3-4 بالشت کی بن جاتی ہو میں نے نوٹ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اضافی مٹی مکس ہو جاتی ہو یا کوئی پتھر اینٹیں مکس کرتے ہوں تو پھر یہ اونچی ہو جاتی ہو. اب اگر کوئی اونچی ہو بھی گئی تو اس کو گناہ تو میں نہیں کہوں گا، البتہ سنت یہی کہ ایک بالشت یا اس سے کچھ اونچی ہو. ہمارے یہاں مزارات تقریباً اونچے اونچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس یہ بنانے والوں کا مسئلہ ہے کہ ان سے بھی کوئی مطلب اس پر بھی بات نہ کی جائے کہ یہ مطلب سمجھ میں آئے گا نہیں، لوگ ناراض ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کتابوں میں یہ سنت لکھی ہوئی ہے. اور اعلی حضرت کا اپنا مزار شریف جا کر دیکھے, حضور مفتی اعظم ہند کا کوئی مزار شریف دیکھے, ان کے خاندان کے مزار شریف ایک بالش یا اس سے کچھ اونچے, اس سنت کے مطابق آپ کو ملیں گے مدینۃ المرشد بریلی شریف میں. باقی عام طور پر قبریں لوگ اونچی بنا رہے ہیں یا چوکور بنا رہے ہیں, چوکور چوک چار کونے والی, یہ عام ہے, یہ بھی سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے نا اس طرح قبر ہو, اونٹ کے کوہان کی طرح, اور ایک بالش یا کچھ اونچی ہو اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اگر واقعی کوئی ایسی ہے کہ مٹی تین چار بالشت اوپر چلی جاتی ہے, تو مٹی جب ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر ہو گئی تو باقی مٹی ترک کر دے, ہے نا, کہ ساری مٹی اوپر چڑھانا ضروری ہے کیا؟
عام طور پہ ہے وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا دیکھا نہیں گیا کبھی کہ اتنی زیادہ مٹی, یا تو یہ کہ قبر بہت زیادہ گہری کھود دی کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ مٹی آ گئی کہ وہ دو تین بالشت ہو جائے, ورنہ عام طور پہ تھوڑا سا ہی اس کے اندر اونچائی ہوتی ہے. تو اب ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو مزار, ایک تو ہے عوام کی کچی قبریں اور اس طرح ایک ڈیڑھ بالشت کا ہونا, اگر مزارات اولیاء جو ہیں ان کو تعظیم کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو اس کے لیے اس کو بلند کیا جائے تو کیا حکم شرع ہے؟
آپ یہ بتائیں گے, اعلی حضرت ولی اللہ ہیں, ان کی جا کر مزارات دیکھیں گے تو آپ کو سنت ملے گی. اصل وہ اونچے مزار سے امپریشن پڑتا ہوگا, اصل گنبد جو ہوتا نا عمارت گنبد دور سے نظر آتا ہے, وہ یہ کوئی ولی کا مزار ہے, لوگ پہنچیں گے حاضری, جن کا جذبہ ہوتا ہے شوق ہوتا ہے, وہ تو اندر جائیں گے تو مزار چھوٹا یا بڑا سائز جو بھی ہے ملے گی. بھلا بہتر جانے کہ اس کو تعظیم کہا جائے گا, یعنی کہ اتنا سارا اونچا بنا دیا. اب تو کیا کرتے ہیں کہ یہ نیچے تو یہ مزار اس طرح بنا ہوا ہے, پھر اب ڈبل کیا اس کو نام دوں میں, بس ڈبل بناتے ہیں, اوپر سے بھی حاضری دو, وہ بھی لکڑی کا تو خول رکھ دیتے ہیں, اس میں چادر چڑھ رہی ہے, یہ بھی دیکھا ہے میں, اس طرح کے مزار بھی ہیں. اب اللہ بہتر جانے اپنے مطلب لوگ کر رہے ہیں جو جن کی سمجھ میں آتا ہے. ہمیں تو اولیاء کرام کی تعلیمات پر نظر رکھنی چاہیے, بے شک وہ مزار پر حاضری دینا ثواب کا کام ہے, ان سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں, تو جو بھی ہے مطلب سنت کے مطابق ہو. بنایا عوام نے ہوتا ہی ہے, ذرا بزرگوں نے نہیں بنایا ہوتا, نہ علماء نے بنایا ہوتا ہے, عام طور پر عوام یہ کام کر رہی ہوتی ہے, یہ اپنی اپنی وہ جس کو ایک جگہ دیکھا تو اسی کی وہ نقل کرتے 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 یہ چل رہے ہوتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کتاب ہے غسل میت تکفین وغیرہ کے حوالے سے, تجہیز و تکفین کا طریقہ, ریٹ جو ہے 265 روپے جو ہے وہ اس کا ریٹ ہے, اور 396 پیجز ہیں اس کے. اس میں الحمدللہ میت کو غسل دینے کے, کفن پہنانے کے, پھر کفن کے کتنے پیس ہوتے ہیں, پورا اس کا تفصیلی طریقہ الحمدللہ المدینہ المیہ نے اس کو شائع کیا ہے.
ماشاءاللہ. اچھا سرکار اعلی حضرت کے مزارات کی زیارت تو کروا دیں, جو قبروں کے بارے میں نے جو عرض کیا ہے ایک بالشت والا, تو
انشاءاللہ
عین الیقین اگر اس کو کہہ سکے عین الیقین, تو پھر بھی اوریجنل جا کر اعلی حضرت کے دربار میں ہو تو دیکھیں, لیکن یہ کہ ان سے منسوب جو ہے, اب اتنا کمیونیکیشن بہت آسان ہے, یہ اوریجنل ہی ہوتی ہے تصویریں ہمارے یہاں جو ہے. یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزارات طیبات, پھر آپ کے خاندان ایک بالشت یا اس سے کچھ اوپر, اور اونٹ کے کوہان کی طرح, یہ میرے اعلی حضرت ہے کہ جو کہا اس پر دنیا سے جانے کے بعد بھی عمل ہو رہا ہے. کیا شان ہے میرے اعلی حضرت.
سر بعض تصویریں ایسی ملی کہ اس میں نا اونچا نظر آ رہا تھا، تو وہ وہاں پر پھول جو ہے نا اس وجہ سے ایسا نظر آ رہا.
یہ ہوگا عرس کے دنوں میں.
جی جی.
کہ پھول پر پھول، پھول پر پھول لوگ ڈالتے ہیں، چادروں پہ چادریں، تو یوں مطلب ہے کہ سائز اونچی ہو جائے گی. لیکن یہ نارمل سائز عام دنوں کی ہے، عرس کی نہیں ہے غالباً. ماشاء اللہ. ناظرین دیکھیں،
الحمدللہ مدنی مذاکروں کا روزانہ سلسلہ ہے اور ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ المدینۃ العلمیہ سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، رسالے وغیرہ، تو مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ اس کے ہمیں جملے جو ہیں ان میں سے نکال کر کچھ خوبصورت بنا کر یہ پیش کیے ہیں، آج دکھا رہے ہیں. اگر آپ اس کو پسند فرمائیں گے، مزید اس کو آگے چلانا ہے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ،
مرحبا
سرکار کی آمد،
مرحبا
دلدار کی آمد،
مرحبا
آقا کی آمد،
مرحبا
داتا کی آمد،
مرحبا
منٹار کی آمد،
مرحبا
پرنور کی آمد، مرحبا مرحبا. بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب گئے، مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب گئے، جائے آداب و طرب گئے آمد شاہ عرب گئے. مرحبا شاہِ عرب گئے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماگے طیبہ صلوات اللہ علیکا. مرحبا
باپ نے قید لگائی کہ میں پسند آئے میرے کو تو میں بولوں کچھ،
میں مزید جو بھی مشورہ ہو، کیونکہ یہ
اپنی اپنی رائٹ. ٹھیک ہے دیکھو، اب یہ میں نے کہا میں زیارت کر رہا ہوں، اس کی زیارت ہو رہی تھی، پڑھا نہیں جا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا پڑھا جا رہا تھا، پھر پٹا پٹا تو جا میں آتا ہوں. ظاہر ہے اتنی دیر یہ اس طرح چیک ہوتا پھر غلطی نظر آئی. اب یہ اتنے سارے ہیں تو یاد کہاں رہے گی؟ اگر چیک ہی کر رہا تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں.
نہیں، یہ مختلف کتابوں سے لیے اور ہماری اس میں یہی نیت بھی ہے کہ ہم اس کو اگر مزید چیک بھی کر لیں، جیسے ہماری جو مجلس کو ملتے ہیں تو اس میں اگر کوئی کریکشن یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ مزید.
تو کریکشن تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جیسے کہ آدمی اس فائل کو دیکھے
جی
اطمینان سے، اور اپنے جہاں جہاں غلطی محسوس کرے تو وہاں نشان لگائے یا نوک پلک سنوارنی ہو اس کی، کریے عوام کی رائٹنگ. یار میں بہت ان تجربات سے گزرا ہوں، ٹھکانا ہوتا نہیں ایک دم سے، میں وہ کیا کیسے کر دوں.
چلے انشاءاللہ،
آپ تو جو بھی اہل علم ہیں وہ ہمارے چیک کر رہے ہیں، دیٹس آل. مدینہ مدینہ
جو یہ اس طرح بھیجے اس کو ہم تفتیش کر لیں کہ جو کتاب کا حوالہ وغیرہ دیا اس سے بھی چیک کر لیں گے انشاءاللہ الکریم.
اور کیا،
تو انشاءاللہ
شاء اللہ ہے. اصل از رائٹنگ جو ہوتی ہے رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے، اگر رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے. بعض اوقات ایسی رائٹنگ ہوتی ہے وہ جو پڑھی نہیں جاتی، پڑھنے کے لیے وہ لکھنے والے کو بڑھانا پڑے گا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے آپ نے. بہت بہت تو یہ ہوگا کہ جو ماہر ہوتا ہے وہ سمجھ جائے گا یہ کیا کہنا چاہتا ہے رائٹر جو ہے لکھنے والا، لکھنے والیاں بھی ہیں
زیادہ تر
جنہوں نے اچھی نیت سے لکھا اللہ قبول فرمائے، اچھی نیت سے لکھا اور درست لکھا اللہ قبول فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ندیم رحمانی فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی میڈیسن کی ڈبی پر یعنی پیکٹ پر 1100 روپے 1100 قیمت ہے, کچھ عرصے بعد ریٹ 1250 1250 ہو جاتا ہے, کیا 1250 والے جو پیکٹ میں 1100 والی میڈیسن ڈال کر اتنی کی سیل کر سکتا ہے؟ اس بارے میں وہ رہنمائی چاہ رہے ہیں.
کوئی دھوکے کی صورت ہے اس میں؟ تو مفتی صاحب
جی وہی ہے کہ اصل میں دھوکہ دہی نہیں کرتا, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پہلے سے رکھی ہوتی ہیں اور اس کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تو جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے. تو جو چیز پہلے 1100 کی بیچ رہا تھا 1200 کی بیچتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
آیا ہے کہ بعض لوگ تنگ کرتے ہیں آفس میں, یونیورسٹیز میں اور علاقوں میں, آپ ان بارے میں کیا فرمائیں گے کہ ایسے لوگوں کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
تنگ کرتے ہیں یہ بولا؟
جی جی تنگ کرتے ہیں وہ.
تو یہ تو ماحول تو اس طرح ہوتا ہے نوجوانوں کا, کوئی پیچھے ہٹتا نہیں ہے, کوئی تنگ کرتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے, لگے ہوتے ہیں. اب اگر وہ تنگ کرنا ظلم کی حد تک ہے تب تو ظاہر ہے کہ سخت گناہگار ہے, حرام ہے ظلم کرنا. تو اب یہ خالی تنگ کرنے میں بعض اوقات وہ بالکل یعنی کہ ہلکا پھلکا ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں ہی چل رہا ہوتا ہے, نہ اس میں دل آزاری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں, بچہ کھانا کھا رہا ہے ادھر تو دیکھ رہا ہے, اس کے کھانے کی جو پلیٹ ہے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دی, اب بولے گا کہاں گیا کہاں گیا, وہ تفریح ہوتی ہے. پھر وہ دیکھ لے گا یہاں ہے تو بھی ہنس پڑے گا. یہ بھی تنگ کرنا تو ہے لیکن یہ میٹھا میٹھا تنگ کرنا ہے. تو اگر ظلم ہے تو گناہ ہے, نہیں تنگ کرنا چاہیے. اور اس کا حل یہ کہ خاموشی اختیار کرے جس کو تنگ کیا جا رہا ہے. اگر یہ تنگ ہوگا نا تو زیادہ تنگ کریں گے, تنگ نہیں ہوگا تو پھر وہ دنگ رہ جائیں گے, حیرت میں ہوں گے تو اثر ہی نہیں پڑتا. تو یہ ان کی اپنی ناک کٹے گی اور یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. جیسے کہ بچے کتا جا رہا ہے پتھر مارا بچے کتے کو, کتا کو 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 کرنے لگے گا, وہ دوسرا پتھر آیا تیسرا آئے گا, وہ مطلب کام مل گیا بچوں کو, پھر کتا چیخے گا تو مزہ آئے گا. اور اگر کتا کچھ بھی نہ بولے, نہ بھونکے نہ چیخے نہ کچھ بھی نہیں, تو یہ بچے نہیں ماریں گے پتھر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علی محمد. سوال یہ بھی ہے کہ جو میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں اور ان سے رویہ کیسا رکھیں ہم؟
جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے. جس کو بولتے جواب لا جواب, اصل اعتراض کرنے والے کو چاہیے کام. میں صحیح بولتا ہوں, یہ اس وقت بازوں کو کام ملا وہ خالی خالی چھیڑتے ہوں گے سمجھے, تو وہ جو جذباتی ہے نا شروع ہو جاتے ہوں گے, جو اٹھ پٹانگ دلائل ذہن میں آتے ہوں گے دیتے ہوں گے, پھر وہ تھوڑا تفریح لیتے ہوں گے. تو ایسے کو یعنی کہ اپنا کام چھوڑو مت, ان کو لو انہیں جواب نہ دو, کام مت چھوڑنا جواب نہ دو, تو یہ ان کی ناک کٹے گی جڑ سے کٹ جائے گی. اور جواب دو گے جواب دینا آئے گا نہیں, وہ تجربہ کار ہوگا تو وہ کام آپ کو کنفیوز کرے گا اور مزید آپ الجھن میں پڑو گے, لڑائی جھگڑا ہوگا, مارا ماری بھی ہو جاتی ہوگی, کچھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اپنے نو لفٹ تو نہ ایسو دے, دوستی رکھی جائے. اب جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتا کیا پوچھنا تھا؟ اب جو میرے محبوب کی میلاد پر نقطہ چینی کرے اپنے کو نہ چلے یار, کائے کو چلے یہ, ہمیں تو صرف عاشق رسول چلے اور کوئی نہ چلے, یہ ذہن بنا لو تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائیں گے آپ کے.
پھر ماشاءاللہ جو لائٹنگ چراغا ہوتا ہے, تو ایک جگہ کسی نے لکھا تھا چراغا کی لائٹنگ وائٹنگ کر کے ایسی لائٹیں کی ہیں کہ جلتی بھی ہے اور جلاتی بھی ہے.
یہ بھی, اور ایک یہ پڑا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے جشن ملاد منانا, بولا عاشق رسول کی قسمت میں, قسمت میں لکھا عاشق رسول مناتا ہے.
اللہ کی نصیب کی بات.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں سر بدنگاہی کیوں نا فزیکلی بدنگاہی, اب سر ڈیجیٹل جو بدنگاہی ہے نا یہ بہت بڑھ چکی ہے, اس حوالے سے بھی اگر کچھ.
ڈیجیٹل تو موبائل میں ڈیجیٹل نا, میں تو فزیکل ہو رہا, میں تھوڑی ڈیجیٹل ہو گیا ہوں. موبائل میں مطلب کہ کوئی ڈیجیٹل تصویر ہے نا, لیکن میں تو فزیکل ہی بدنگاہی کر رہا ہوں نا, میں کوئی ڈیجیٹل بدنگاہی تھوڑی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی باہر اگر ایسی بدنگاہی کا موقع تو باہر کر لی, اندر بدنگاہی کا موقع تو اندر کر لی, میں تو فزیکل ہی کر رہا ہوں نا. اور اس میں تو دوسری تو اللہ ہمارے معاف کرے, ضرورت یہ ہوتی ہے, میں امیر سنت سرچ کروں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کر رہا, اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کر رہا ہوں. اور یہ تصور اللہ توفیق دے جم جائے کہ مجھے خدا تو دیکھ ہی رہا ہے, اور مخلوق سے تو اتنا گھبراتے شرماتے ہیں لیکن خالی کے کائنات کے تعلق سے ہمارا جو ہوتا تھا, یہ جو تصور کیسے جمے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے.
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, میں ایک حکایت لکھی ہے, کسی نے عرض کیا کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں, مجھے کوئی اس کا طریقہ یا نسخہ دیجئے. کسی بزرگ کی خدمت بھرتے انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی تیرا بدنگاہی کا ذہن بنے نا تو تو یہ ذہن بنا کہ میری نظر پہنچے اس سے پہلے کسی اور کی نظر مجھ پر پہنچ رہی ہے. اس طرح کا ہے, مطلب یہ کہ میں بدنگاہی کرنے کے لیے دیکھوں اس سے پہلے میری نیت خراب ہو چکی ہے, تو میرا رب تو پہلے سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کر رہا ہوں. تو اب یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو آدمی ڈرے بدنگاہی سے, تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. صرف دیگر گناہوں میں بھی اگر ذہن بنائے بندہ تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, ہم بندہ دیکھے تو ہم شرما جائیں اور احتیاط کریں, رب دیکھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, الگ اللہ پاک سے حیا کرنے کا زیادہ حق ہے. تمہارا لے کے بدنگاہی تو بڑی خطرناک شے ہے, حرام سے جو نظر پور کرے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ پاک آگ بھرے گا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, یہ سرمے کی سلائی ہم دیکھتے ہیں جو خدا جانے وہ کیسی ہوں گی آگ کی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور بندگاہی سے بچنے کی توفیق دے, اور جو بندگاہی سے بچتا ہے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے عبادت کی لذت پیدا فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے ذریعے سوال ہے کہ لوکل بس کا کرایہ دینا بھول جائے, دوسری سواری میں بیٹھنے پر یاد آئے اور اس بس والے کو نہ میں جانتا نہ پتا ہے کہ بس کہاں گئی, تو پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہوگا کرایہ دینے کا.
کمپنی اگر یاد ہے کہ بھائی فلاں کمپنی کی یہ بس تھی تو ظاہر ہے کہ تھی کمپنی کی, ڈرائیور کی تو تھی نہیں, نہ کنڈکٹر کی تھی, بغیر ٹکٹ لیے کنڈکٹر کو دینا بھی رسک ہے اس دور میں. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کمپنی کو جمع کروا دینا کہ میں کرایہ رہ گیا تھا آپ کی کمپنی کی بس کا, وہ پیسے بھی جو بس میں جمع ہوں گے وہ اسی کو جائیں گے کمپنی کو ہی. یہ یوں مطلب ہو سکتا ہے خلاصی ہو جائے, مزید اگر مفتی صاحب تشریف فرمائیں تو.
اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کمپنی کو کسی طرح سے پہنچانا ممکن ہے تو کمپنی کو پہنچا دے, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ تلاش کرے اس کو اگر نہیں ملتا کسی بھی طرح تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے, امید رکھے کہ اللہ پاک قیامت کے دن دونوں کے درمیان صلح فرما دے گا.
پیاری امیری اہل سنت, دنیا کا دستور ہے جب کسی کی برتھ ڈے آتی ہے لوگ اس کو گفٹ دیتے ہیں, اور گفٹ بھی ایسا دیتے ہیں جو اس کو پسند ہو. تو پیاری امیری اہل سنت, 12 ربیع الاول کو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں اس حوالے سے کچھ مدنی فرشاہ فرمائے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیں. بے حساب مغفرت اور حاضری مدینہ کی دعاؤں کی مدنی انتجا, جزاک اللہ خیرا.
ہم کیا تحفہ دیں گے سرکار کو, کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے, چل پڑا ہوں میں تہبہ کی جانب مگر میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. ہم کیا اس بارگاہ میں پیش کریں گے, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. ہم یہ کہ درود و سلام یہ بھی ایک اچھی سوغات ہے. سوغات کیا مطلب؟ اپنی سعادت, اپنا, ہم تو اپنی چاندی کر رہے ہیں. درود شریف پڑھ کر ہم بس اپنی اپنے اعمال نامے میں نیکیاں درج کروا رہے ہیں. سچی بات تو یہ, قبول ہو جائے تو ایک درود پاک قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور درود پاک تو قبول ہی قبول ہے الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے. اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ جیسے صبح 12 میں جو خاص ولادت کا وقت ہے, تو بارگاہ رسالت میں تحفہ دو گے. ہم تحفہ حضرت سرکار سے خود درخواست کریں گے ہمیں عطا کریں. تو عطائیں مانگنے والے ہم, دینے والے تو بارگاہ رسالت میں کیا دیں گے. ہمیں مطلب اپنی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیں بس, اور ہمیں آخرت میں شفاعت کی خیرات سے نواز دیں. یہ بہترین تحفے ہیں. جنت الفردوس میں اپنا پڑوس عطا کر دیں, زبردست تحفہ ہے. اور میرے آقا عطا کر سکتے ہیں اور ضرور عطا کریں گے. مانگنے والا چاہیے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, جو مانگو حضور دیتے ہیں.
انجم رضا فیس بک پیج پہ پوچھ رہے ہیں کہ سیدی, ایسے غبارے جن پر مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لکھا ہوا ہو, جشن ولادت کے موقع پر گلی بازاروں میں لگانے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ اللہ, یہ بس اس میں یہ کہ یہ کبھی کبھی غبارہ جو ہے نا یہ ہوا کو برداشت نہیں کر سکتا, سنبھال نہیں سکتا, تو پھر یہ ہوا, یا ہوا زور لگاتی ہے تو یوں کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ وہ نام مبارک لکھا ہوا ہو اور سب جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ میں یہ آتا کہ نہ لگایا جائے, ادب کیا جائے, با ادب با نصیب. اور بہت سارے ایسے وہ ہیں مطلب آلات جن سے وہ لائٹنگ کی جا سکتی ہے, چراغاں کیا جا سکتا ہے. بعد میں بھی غباروں کا پھر احترام مشکل ہے, وہ یوں چھوڑ دیتے ہوں گے اور پھر جو ہوتا ہوگا.
پھٹتے بھی ہیں بعض اوقات, پھٹ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ اس کی سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, اور پھر مٹی وغیرہ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, بالکل ڈیم ہو جاتے ہیں. تو وہی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ویسا ہی عام طور پہ دیکھا ہے, جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر آخر میں مزہ نہیں آتا جس طرح کا وہ معاملہ ہوا ہوا ہوتا ہے.
اللہ پاک کر اللہ دے. یعنی ایسی چیزیں اگر ہم خریدنا چھوڑ دیں گے نا, بنانے والے بھی بنانا چھوڑ دیں گے. ہم خریدتے ہیں, یہ بناتے ہیں, بیچتے ہیں, تو سب کو اتنا پڑی نہیں ہوتی, کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بس نہ خریدیں, سارے لوگ مل کر نہ خریدیں نا, تو آئندہ نہیں بیچیں گے.
آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو صبح بہاراں بناتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
بہار کی جمع بہاراں, صبح بہاراں, بہاروں کی صبح. نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو وہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا, رات کا بھی کچھ حصہ باقی تھا اور صبح صادق کا بھی کچھ, یعنی کہ صبح بھی کچھ شامل ہو گئی تھی, تو یوں صبح شب ولادت. تو یہ دونوں کو اللہ پاک نے سعادت بخشی, رات بھی کہے کہ رات بھی محروم نہیں رہی اور صبح بھی محروم نہیں رہی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں, تو یوں مطلب ہم یہ ذرا اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری تشریف آوری آنا, بھی اگر بہار کا موقع نہیں تو پھر ساری بہاریں ماتم کریں، خوب روئیں دھوئیں پچھاڑے کا اصل بہار تو یہی ہے جس کے صدقے ساری کائنات کے بہاریں ہیں. تو یوں یہ صبح بہارا ہے. مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برساتے انوار سرکار آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت. پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت. پردہ اٹھا کس کا، صبح ہے شب ولادت.
آج الحمدللہ عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں بہاڑی زون، بھاولپور زون، بھاول نگر زون، ڈیرہ غازی خان زون اور شعبہ تعلیم نواب شاہ زون سے قائد اعظم یونیورسٹی کے 22 انجینئرز، یہ بھی ماشاءاللہ آئے ہیں ہمارے پاکستان کی جو مجلس ہے ٹک ٹاکرز کی. تو لاہور سے یہ بھی اپنے اسلامیہ کے ساتھ آئے ہیں.
انجینئر یا انجینئرنگ کے اسٹوڈینٹ
جی، یہی لکھا ہے انجینئرنگ کر رہے ہوں گے شاید.
ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ طالب علم ہوتا ہے جو میڈیکل کا، اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں. ہمارے حفظ میں داخلہ لے وہ حافظ صاحب کہلاتا ہے، شاید اسی وجہ سے اسی طرح طرز پر یہ بھی کہتے ہوں گے انجینئر. میرے خیال اسٹوڈینٹس ہوں گے سارے. انجینئر کہاں یار، اتنے سارے انجینئر. انجینئر تو مصروف ہوتا ہوا، نوکری ہے وہ، اور اس کا پھر کالج سے تعلق کیا تو فارغ ہو گیا، انجینئر بن گیا، اب پیسے کماوے.
تو درک کالونی کابینہ، ملیر کابینہ، گلستان جوہر، کھاردر، کیماڑی، کلفٹن، ڈیفینس، ماری پور، رنشو لائن، سائڈ ایریا، لیاری، اورنگی کے بھی اسلام بھائی آج الحمدللہ عالمی مدد.
ماشاءاللہ سب کو ویلکم، موسٹ ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا. گجراتی جانتے ہوں تو بھلے پدھاریا. اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. ماشاءاللہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، جو سو گئے وہ بےچارے سو گئے، کچھ تو سوئے ہوئے ہیں سائڈوں پہ، تھکے ہوئے ہیں نا، ٹرین میں آئے ہوں گے نا، سو سو کے بعد تھک جاتا ہے، ٹرین میں بھی تو سونے کا موقع ملتا ہی ہے، لیکن بہرحال بیٹھے ہوئے بھی ہیں. اچھا وہ نفل روزہ ربیع الاول شریف کے ہماری یہ تحریک چلائی ہم نے کہ کسی طرح بھی ہم لوگ روزے رکھنے والے بنے، ثواب کمانے والے بنے. رمضان کی یاد بھی ہوتی ہے نفل روزے میں. تو 12 روزے پورے ربیع الاول شریف میں، اس کی وہ فرسٹ کیٹیگری ہے. کم سے کم 12، زیادہ جتنے بھی پورے ماہ کے رکھے، ہو سکتا ہے رکھنے والے رکھتے بھی ہوں گے. اور دوسری کیٹیگری ہم نے رکھی ہے 7 روزے 7، اور تیسری کیٹیگری 3 روزے. تو یہ اس کی کارکردگی بھی جمع کرتے ہیں، پھر ہمارے یہاں آخر میں بھی انشاءاللہ بیان بھی کریں گے کہ کتنے روزے داروں کی نیتیں آئیں. آپ بھی نیتیں اگر نہیں کی تو کر سکتے ہیں، کتنے روزے رکھیں گے پورے مہینے میں. 12 روزے رکھنے کا آپ بھی ٹائم باقی ہے، چاند کو تو دیر. نفل روزے کے فضائل حاصل کریں. آج بھی انشاءاللہ سحری کا انتظام ہوگا آسان، اور صبح آرام کرنا ہے دن کو انشاءاللہ ظہر تک مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین میں سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. دیکھیں ایک نفل روزے کا کتنا ثواب ہے. یا چند سکوں کے لیے ہم لوگ مطلب کیا کیا کر ڈالتے ہیں، اور یہ ثواب اتنا ہے کہ زمین بھر کا سونا بھی پورا نہیں ہو ثواب، اس سے بھی بڑھ کر ہے ثواب. ہمت کیجئے گا، جن سے بند پڑے وہ ضرور نفل روزہ کل کا رکھیے گا انشاءاللہ کریم. ناظرین بھی نیتیں کریں، حاضرین بھی نیتیں کریں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، مجبوری نہ ہو.
سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، میں بکر سے محمد حسین بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا پہلے، یہ جو ہے نا کہ اسال ثواب کے لیے اپنا کھانا جو ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، خود کھانا ہے اسی پر جو ہے نا درود پاک پڑا فاتحہ پڑھ کے جو ہے نا وہ کہہ رکھے جو ہے نا کروا جو ہے نا اس کو رومین کو جو ہے نا اس کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں، تو کھانا خود کھاتے ہیں یعنی میں کھانے پر وہ اپنی طرف سے جو ہے نا کہ اسال ثواب کر رہے ہیں، وہ کھانا خود کھانا ہوتا ہے، اس سے متعلق جو ہے نا
جواب. اب اس میں یہ کہ اپنا کھانا خود کھائے گا اور اسال ثواب، تو یہ کہ خود کھانا بھی اچھی نیتوں سے کھانے کا ثواب ہے، عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت کی، اس لیے کھایا تو یہ کھانا عبادت بن گیا، ان چیزوں کا ثواب پہنچنا سمجھ میں آتا ہے کہ خود ہی مطلب نیاز کرے اسال ثواب پھر خود ہی کھا لے، کھانے پر مسلمان کو ثواب تو ملے گا، وہی بات ہے کہ نیت. اور مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو کھانے پر بھی گناہ ملتا ہے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد گناہ پر طاقت حاصل کرتا ہے، اپنی باطل یعنی عبادتوں پر وہ قوت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو کھانا بھی اس کا گناہ، مسلمان کا کھانا بھی ثواب، جبکہ وہی نیت کہ عبادت پر میں اس سے طاقت حاصل کروں اور عبادت پر طاقت ہوتی ہے. آپ روزہ رکھ کر ٹرائی کر لیں، کل عصر میں آپ اپنی کیفیت دیکھ لینا نماز میں کیسا لگتا ہے آپ کو، پھر مغرب کے بعد تھوڑا پانی وغیرہ پی کر دیکھنا کیسی تھراوٹ آتی ہے، پھر کھانا مغرب کے بعد کھا کر عشاء میں کیسا مزہ آتا ہے، یہ طاقت آتی ہے کھانے پینے سے. روزہ رکھنے کا اپنا ایک لطف ہے کہ روزہ خود ہی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پھر نماز پڑھی نہ پائے، ایسا کمزور ہو جائے وہ تو پھر روزہ نہ رکھے. نفل روزہ رمضان کا تو رکھنا ہوگا، اس کے پھر چھوڑنے کے نہ قضا کرنے کے پھر وہ الگ ہی مسائل ہے. نفل روزے میں ظاہر ہے رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، فرشتے جمعہ کے دن کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ کے لیے آنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ کس وقت اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں؟
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، آگے پیچھے آنے والوں کو لکھتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شرام میراج شریف میں یہ کہ یہ فرشتے مخصوص ہیں جن کی ڈیوٹی جمعے کو لگتی ہے، اعمال لکھنے والے نہیں. بعض نے فرمایا کہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب یعنی سورج چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت جمعہ شروع ہوتا ہے. جمعے کا وقت شروع جب آفتاب ڈھل جائے، جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے. نام نوٹ کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کا، جمعے کے لیے جو آتا ہے اس کا نام نوٹ کرتے ہیں. اور مزید کے آگے پیچھے آنے والوں کو لکھتے ہیں، اس کے تحت شرح معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں. خیال لے کہ اگر اولاً یعنی پہلی بار میں سو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ سب اول ہیں، سارے فرسٹ نمبر ان کا آنے والوں میں. یہاں فرشتوں کا علم معلوم ہوا، نبی کے بارے میں وسوسہ آتا ہے نبی کیسے دل کی بات جانے اور غیب کی بات کیسے جانے، یہاں جن فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے جو آتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، نام جب ہی لکھیں گے جب پتا ہے پتا چل جاتا ہے ان کو، اس کا نام یہ اس کا نام یہ اس کا، ہم کسی کا نام نہیں جانتے ہوتے، فرشتے سب کو جانتے ہوتے ہیں کس کا کیا نام ہے. سبحان اللہ، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، جن کو وسوسے تھے انشاءاللہ کاٹ ہو گئے، کہ فرشتے جب اتنا سارا جانتے ہیں سب کے نام جانتے ہیں آنے والوں کے، تو ان کے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید ہے اور دوپہری میں وہاں پہنچنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو اونٹ کی ہدی بھیجے. ہدی ہے ہدی تو یہ اردو میں ہدی وجہ وحی وحی بولتے ہیں سعی سعی تو یوں وہ ہدی بھیجتے ہیں. اس کے تحت اس کی شرح یہ یعنی جو سورج ڈھلتے ہی وقت جمعہ داخل ہوتے ہی مسجد میں آ جائے اسے مکہ معظمہ اونٹ گائے کی ہدی بھیجنے والے کا ثواب ہے. پھر آگے آتا ہے ہدیہ کیا ہے. پھر اس کی پھر اس کی سی جو گائے کی ہدیہ بھیجے پھر دمبے کی پھر مرغی کی پھر انڈے کی خیرات کرے. اس کی شرح ہے اس میں اشارتاً بتایا گیا کہ حج صرف امیروں پر فرض ہے اسی لیے ان کی ہدیہ صرف اونٹ گائے کی ہوگی مگر جمعہ غریبوں پر بھی فرض ہے اسی لیے ان کی یہ ہدیہ مرغی کے انڈے کی بھی قبول ہے. لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ ہدیہ تو صرف اونٹ گائے بکری کی ہوتی ہے. یہاں مرغی انڈے کا ذکر کیوں ہوا؟ خیال دے کہ ہدیہ قربانی کا وہ جانور ہے جو مکہ معظمہ ذبح کے لیے بھیجا جائے گا کہ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے. پھر جب امام نکلتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ غور سے سنتے ہیں. اس کی شرح ہے یعنی جب امام خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے لگتے ہیں. اب جو اس وقت آئے گا نہ اس کا نام ان کے دفتر میں ان کے رجسٹر میں لکھا جائے گا نہ اس سے جلد آنے کا ثواب ملے گا. میرات المناجی جلد 2 پیج نمبر 335. یہ سوال جواب کل بھی ہوا تھا لیکن وہ انکمپلیٹ سا تھا کمزور سا تھا تو وہ سوال جواب ایڈٹ کر کے وہ ایڈٹ کر دیں اور آج والا سوال آج کے مدنی مذاکرہ میں شامل رکھیں تو یہ معلوماتی سوال ہے.
انشاءاللہ
الکریم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو پکڑ کے ہلکا سا سائڈ پہ کر کے اپنا راستہ بنا کے نکل جائے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز آگے والے کی ٹوٹ جائے گی؟
اگر ہلکا سا جیسا آپ نے فرمایا تو نماز تو نہیں ٹوٹی لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ تصور کا تانتا تو ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا اور اس کے خوشبو میں بھی بڑا فرق آئے گا. اور اگر نہ سمجھ ہوگا تو غصے میں گڑی بند پکڑ لے گا کہ میری نماز توڑ دی تو اب ٹوٹ گئی. کرنا نہیں چاہیے.
جی ہٹانے کی اجازت تو نہیں ہوگی نا؟
جی ہاں بالکل نہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے. گناہگار ہوگا نا. نمازی کے لیے تشویش کا باعث بنا نہ کوئی ایسی حاجت ہو شدید کہ جس میں مطلب ہے کہ کوئی جیسے کسی کی جان جا رہی ہے اس طرح کی کوئی یہاں گنجائش ہے جان بچانے کے لیے نماز فاسد کرنا بھی کہنے کی اجازت بلکہ بعض صورت میں واجب بھی ہوتا ہے.
تو ایسی صورت ہو واقعی کہ وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے تو پھر وہ کہاں دیکھے گا کہ آگے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بہرحال وہ تو پھر ہٹا ہی سکے گا سائیڈ میں اس کو.
کسی کی جان بچانا چاہتا ہے.
ہاں تو وہ تو واجب ہے نا بچانا. تو اب یہ اس کو ہٹا کے نکل جائے گا.
مگر یہ سارا قیاسی معاملہ ہے. یہ لکھا نہیں ہے اس طرح کا. تو جو پہلے بیان ہوا نا کہ ایسا نہیں کرنا ہے تشویش ہوتی ہے کہ نمازی کی تشویش ہوگی اور اس کو تشویش میں ڈالنا جائز نہیں ہے.
احساس زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا احساس زندگی کے ضائع ہونے کا احساس سانسوں کے ضائع ہونے کا احساس وقت کے ضائع ہونے کا احساس اس یہ کیسے یہ احساس یہ فیلنگ یہ سینسیٹیویٹی یہ حساسیت پیدا ہو کہ جب ہم دیکھتے ہیں آتے جاتے ہیں تو ملک یا بیرون ملک کہیں بھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک تعداد ہے جو ایسا جو ہم دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں تو ایک زندگی کا مقصد اور ایک احساس بیان کیا جاتا ہے لیکن اس سے باہر کوئی ایسا
لگتا ہے کہ شاید کوئی عجیب سی فیلنگ ہے, جیسے کھاؤ پیو جان مناؤ یا فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو, لیکن ایک ستھری صاف پاکیزہ ایک نیک اور نمازی زندگی جس کو کہتے ہیں, اس طرف رجحان اتنا بنتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسے موقع پر کیا ایسی بیان کیا جائے یا کیسی بات کی جائے جسے سننے والے کو اپنی ان غفلتوں کا احساس ہو کہ یار میں غلط جا رہا ہوں, مجھے تھوڑا راستہ درست کرنا چاہیے.
اللہ کرے یار, واقعی غفلت کا دور ہے, یہ بہت پہلے سے غفلت کا دور آ چکا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتنے پرانے بزرگ, پانچویں صدی ہجری کے یہ مجدد, یعنی ابھی اس کو ہزار سال ہو گئے لگ بھگ, ہزار سال پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب جنازہ کسی کا لے جایا جا رہا ہوتا تو ہر شخص منہ پر پلو چادر ڈالے رو رہا ہوتا تھا جنازے میں, اپنی موت کو یاد کر کے کہ عنقریب مجھے بھی اٹھا کر لے چلیں گے, میرا کیا بنے گا, میرے گناہ, اپنے گناہ ان کو یاد آنا. اور یہ تو اب, اور کسی کو نیا جیسے آدمی آیا اجنبی تعزیت کرنا چاہے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کرے کسے, سبھی رو رہے. لیکن اب ایسا نہیں, اب رو رہا ہوتا تو کسی کی ماں کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ رو رہا ہوگا یا اس کا منہ بنا ہوا ہوگا غم سے, تو کوئی بھی اس سے تعزیت کر سکے گا, پتا چل جائے گا. باقی گھڑی دیکھ رہے ہوں گے اب کب فارغ ہوں گے, گھڑی دیکھتے نا, تدفین میں بھی گھڑی دیکھتے ہیں. مولانا اگر تھوڑا اسال ثواب فاتحہ میں دیر کر دے تو بھی بےچارے کی شاید خبر لے لیتے ہوں گے. تو اب یہ نہیں کہ غفلت ہے بس, حالانکہ جنازے میں جائے تو آدمی اپنے جنازے کو یاد کرے, اور اگر قبر کی تدفین دفن کا سلسلہ دیکھے یا کفن پہناتے غسل میں, تو اپنے سبھی معاملات کو یاد کرے, اور دفن ہوتے وقت دفن کرتے وقت اپنے دفن ہونے کو یاد کرے, تو بالکل ساری مستی اتر جائے گی. اور بس اگر اللہ نوازے اور دقت ہو قلب میں تو آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ ہمارے یہاں بس دل سخت ہو گئے, صرف دنیا کے غم میں آنسو نکلتے ہیں, خوف خدا سے آنسو نہیں نکل پاتے. چلو نہیں تو خالی آدمی رونے ایسا منہ بنا لے سیریس ہو جائے, یہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات تو بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے, تدفین ہو رہی ہے تو تھوڑا دور چلے جائیں گے اور بات چیت کریں گے, قبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑا بھی ان سے کھڑا نہیں رہ جاتا. اللہ قبروں پر بیٹھنا نہ جائز گناہ ہے, تو بیٹھ جاتے ہیں قبروں پہ, کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, تو واستغفر اللہ, وہ گھڑی دیکھتے ہیں ٹائم, اور بس دنیا کی مصروفیات بھی اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ یہ بھی غفلت کا باعث ہوگی. بس یہ کہ جنازے میں ضرور جائے اور اپنی موت کو یاد کرے, قبرستان کی حاضریاں دے, عبرت حاصل کرے, اسال ثواب بھی کرے عبرت بھی حاصل کرے کہ یہ شہر خاموشہ بھی بولتے ہیں قبرستان کو, یہ خاموش خاموشی کا شہر ہے جہاں صرف خاموشی ہے, اندر میں جو ہے ان میں خاموشی ہے, ہمیں آواز نہیں آتی. ایک دن ہم بھی اس کے باشندے بننے والے ہیں, اپنا غور کرے, ایمان پتہ نہیں سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا, قبر پر غور کرے کہ سائز کتنی ہے اس کی. اب بڑے سے بڑی کوٹھی بنگلے اور بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں, پلازے ہوتے ہیں آدمی کے, لیکن جب یہ فوت ہوتا ہے تو وہی قبر اس کو ملتی جو لاوارث کو قبر ملی فٹ پاتھ پہ جو فوت ہو گیا تھا, اس کو ایک ہی طرح کی قبر ہوتی ہے, کوئی بجلی کوئی اس میں ایئر کنڈیشن کچھ بھی نہیں, دیوار پر رنگ چونا بھی نہیں, مٹی کی دیوار ہے, اتار دیا جاتا ہے, اوپر سے بند کرتے ہیں. کل اندھیرے میں بجلی فیل ہو جاتی تھی تو خوف زدہ ہوتا تھا, اور آج آوازیں لگتی ہیں کہ دیکھو یہاں تھوڑا یہ ادھر مٹی ڈالو, یہ تھوڑا جھری نظر آ رہی ہے, یعنی کہ جھری چھوڑتے نہیں ہے, پوری پوری مٹی پیک کرتے. اچھا اس سے بھی نہیں, اوپر مٹی کا تودا بھی بنتا ہے, یہ سب شریعت پر عمل ہوتے ہوئے بن رہا ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کوئی روشنی کی کرن جانے کا اندر امکان ہی نہیں ہوتا. اب جس پر رب کا کرم ہوگا اس کے اندر قبر میں روشنی ہوگی، جس پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسے صدقہ حاصل ہوا تو وہ اس کی قبر جگمگ جگمگ کرے گی، روشن ہو جائے گی. باقی اندھیرا، اندھیرا ایسا کہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ایسا اندھیرا. اللہ ناراض ہے، برا ہے، عذاب کی صورتیں ہیں. جنت کی کھڑکی کھلے گی لیکن فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی. جو تکلیفیں، پھر سوال جواب کا جو سلسلہ وہ اس سے پہلے ہوگا کھڑکیاں کھلنے سے، اور اللہ پاک آسانی کر دے، اللہ عافیت کرے، محبوب کے صدقے میں ہماری قبر کو روشن کرے، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہم درست دینے میں کامیاب ہو جائیں. پہلے کے لوگ جو تھے وہ اپنی اولاد کو قبر کے سوال جواب سکھاتے تھے، پر آج بڑے بڑوں کو پتا نہیں کہ سوال کیا ہے، جواب تو بات کی بات ہے، سوال بھی نہیں پتا کہ سب قبر میں سوال ہوں گے کیا، نہ جواب پتا. قبر میں پہلا سوال ہوگا، پہلے تو منکر نکیر قبر کی زمین اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے، بہت خوفناک شکل و صورت ہوگی ان کی، آنکھیں بھی آگ کی دیکھ کی طرح ہوں گی، اور وہ بٹھائیں گے، بٹھا کر سخت لہجے میں اس سے پوچھیں گے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، جس پر اللہ پاک کی رحمت ہے، تو وہ تو بولے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر سوال ہوگا ما دینوکا، تیرا دین کیا ہے؟ جس پر اللہ کا کرم ہوگا وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر ایک نورانی صورت دکھائی جائے گی، کسی کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ کرم یافتہ جو ہے وہ عرض کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہے. جو ان سوالات کے جوابات دے دے گا وہ پاس ہو جائے گا، اور جو جواب نہیں دے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا. تو جس نے جواب درست دیا اس کے لیے اس کو دکھائی جائے گی جہنم کی کھڑکی کھلے گی ایک دم، مطلب پھر فوراً بند کر دی جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی جس سے وہ مزے میں آ جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو وہ کھڑکی تھی جہنم تیرے لیے، چونکہ تو نے جواب دے دیے تو یہ جنت کی کھڑکی ہے، موج کر. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ یوں بھی کہیں گے نم کنومت العروس، ایسا سو جا جیسے تلن سوتی ہے، جس نے جوابات دیے تھے اس کی تو موج ہوئی نا، اور جس نے جوابات نہیں دیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی فوراً بند ہو جائے گی، وہ جہنم کی اب کھڑکی کھلے گی، اور کہا جائے گا کہ اگر تو جوابات دیتا نا تیرے لیے وہ کھڑکی دی، اب بھگت جہنم کی کھڑکی. اس سے اس کو حسرت بالا حسرت ہوگی، غم بالا غم، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس کو خوشی بالا خوشی ہوگی، وہ دکھائی گئی نا پہلے جہنم کی کھڑکی، تجھے اس مصیبت سے بچا لیا گیا ہے کیونکہ تجھے سوالات کے جوابات درست دیے، وہ صحیح آدمی تھا، اور اب جنت کی کھڑکی تھی، سو خوشی بالا خوشی ہوگی، اتنی بڑی مصیبت میرے سر سے ٹل گئی، یوں اب وہ کیا خوشی کا عالم. اور جہنم جو جس نے جوابات نہیں دیا بس اس کی خرابی ہے، بربادی ہے، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اور چیزوں سے ڈرتا تھا، تو جن چیزوں سے وہ ڈرتا تھا ساری چیزیں ڈرانے کے لیے پہنچ جائیں گی. جو جیسے کتے سے ڈر لگتا ہے تو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو بچھو سے ڈر لگتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے مگر جس کو خدا سے ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. اب ہر ایک غور کرے کہ ہماری کیا کیفیت ہے. تو اگر خدا سے نہیں ڈرتا اور ان چیزوں سے ڈر رہا تھا تو وہ چیزیں ساری ڈرانے کے لیے پہنچ جائیں گی. کیا کچھ اور پتا نہیں سانپ بچھو کیا کیا لپٹ رہے ہوں گے, آگ پر الٹ پلٹ ہو رہا ہوگا, بے نمازی ہے تو پسنیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, ایک روایت کے مطابق پیس دے گی قبر اس کو. بہت مسائل ہے. اللہ پاک پکا نمازی بنائے, سچی نماز درست نماز سیکھنے کی بھی توفیق دے کہ ہم سیکھیں اور صحیح پڑھیں قرآن, صحیح پڑھیں, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے بچے بھی. گناہ کے قریب جاننا ہی نہیں ہے, ڈرنا ہی نہیں, گناہ کرنے کی شے ہے ہی نہیں جس سے کوئی فائدہ بھی انسان کو ہوتا ہو. گناہ 100% نقصان ہے گناہ میں, پر نیکی میں 100% فائدہ ہے. تو 100% پر ہی ہم ہاتھ رکھیں تو نقصان والا سودا کوئی نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. بیپاری فائدے والا ہی سودا کرتا ہے, ہم بھی فائدے والا ہی سودا کریں کہ جس میں نیکی ملے کام وہی کریں, جس میں نیکی ملے وہ کام نہ ہرگز نہ کریں, قریب بھی نہ جائیں جس میں گناہ ملے, اللہ رسول ناراض ہوتے ہوں ایسے کام نہ کریں. انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے, مدنی کافروں کے مسافر بنیں گے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے, بیانات سنتے رہیں گے, مدنی مذاکرات سنتے رہیں گے, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو ہوتی رہیں گی, ہوتی رہیں گی, ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ یہ غفلت دور ہو جائے گی اور احساس سے زندگی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی
اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بیان فرمایا, میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مضامین جو ابھی آپ نے بیان کیا اس طرح کا ایک مضمون اگر یہ ہماری نصابی کتابوں میں آ جائے نا, جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو لیول وائز اگر یہ آ جائے تو کروڑہ کروڑوں نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, تو وہاں یہ مائنڈ جب تک بننا شروع نہیں ہوگا. ماشاءاللہ عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں اس میں تو قرآن و حدیث کی باتیں جب ہوتی ہیں تو یہ مضامین دیے جاتے ہیں, نیک اجتماعات وغیرہ میں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو اس طرح الحمدللہ بیان و درس کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن وہ کروڑہ کروڑوں نوجوان مرد اور عورت مسلمان میں خاص میں عرض کر رہا ہوں جو ملک و بیرون ملک اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں, اگر ان کے پاس یہ گریجولی اور اس پر مطلب ان کی جو پوزیشن ہے یہ ٹاپک اگر دیا جائے اور اس کی رائٹنگ میں, تو دعوت اسلامی کے پاس تو میٹیریل کانٹینٹ ہے تو شاید یہ کروڑہ کروڑوں مائنڈ کے اندر یہ بات اترے گی, اور جو ٹیچر یہ پڑھائیں گے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی, اور جو ایگزامینیشن پیپر بناتے ہیں ان کے پاس ایسا سا زندگی کیا ہے, تو یہاں مطلب کہ وہ دنیا بھر کی باتیں کرنے کے بجائے تو یہ جو مین جو تھا جو اسلام و دین کی جو روح ہے یہ اگر میسج اللہ کرے کہ یہ اس راستے سے بھی پہنچے نا,
اللہ کرے
مکہ مدینہ ہو جائے.
بہت آسان ہے, اگر چاہیں تو سب تیار ہے. یہ مردے کے صدمے چھوٹا سا رسالہ, باریک سا رسالہ, 20-30 پیج کا ہوگا, یہ لے لیں. مردے کی بے بسی, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, پل فرات کی دہشت, یہ پنج تن کی نسبت سے آپ پانچ رسالے اگر مل جائے آپ کو تو خرید لیں. آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بچنے کا بہت ذہن بنے گا, نمازوں کی طرف بہت رغبت ہوگی. یہ پانچ رسالے جن کے میں نے نام دیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ اگر موبائل ہے تو اس کو آپ اس کی ریکارڈنگ کر لیں, میں دوبارہ یہ نام لے لیتا ہوں. اب اللہ کرے کہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے, ورنہ بتا دیں گے کل لے آئیں گے ان کے گودام سے, ہوں گے شاید. تو مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, پل صراط کی دہشت, یہ پانچ رسالے, مدینہ مدینہ رسالے, خوف خدا پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ اس کو بہت مفید پائیں گے. اور گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں منگوانے کے لیے دیکھو فون نمبر بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں. یہ مردے کے سند میں قبرستان بنا ہوا ہے اس کے ٹائٹل پیج پر. بس اللہ توفیق دے. یہ سارے رسالے میرا خیال ہے ایک ایک رسالہ روز پڑھیں گے تو بھی پانچ دن ہو جائے, اتنے یہ موٹے موٹے نہیں ہیں. کسی کے 16 صفحے ہوں گے, کسی کے 32 ہوں گے, کسی کے کچھ زیادہ ہوں گے 40 ہوں گے, اس طرح میرا گمان ہے کہ تھوڑے تھوڑے صفحوں کا یہ رسالے. اور بھی رسالے, یہ مردے کی بے بسی آ گیا. تو اگر یہ تعلیمی اداروں والے اگر ان کے اس میں یہ نہیں بھی ہے سلیبس میں, سلیبس میں یہ ڈالنے کی ان کی طاقت بھی نہیں ہے
جی,
تو کم از کم جو پرائیویٹ ادارے پرائیویٹ اسکولیں چلاتے ہیں, پرائیویٹ کالج بھی پتہ نہیں چلتے نہیں چلتے مجھے پتہ نہیں ہے,
پرائیویٹ کالج بھی ہوتے ہیں,
ہوتے ہیں
پرائیویٹ کالج, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں,
پرائیویٹ ادارے والے اگر ان چیزوں کو نافذ کر سکتے ہوں تو کرنا چاہیے ان کو, تو ان کی آخرت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو طلبہ ہوں گے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا, خوف خدا پیدا ہوتے نمازیں پڑھیں گے, ورنہ یہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. طلبہ ہمارے جو یہ دنیاوی اداروں کے ہوتے ہیں اتنے مسائل کرتے ہیں, انشاءاللہ سب کو لگام پڑ جائے گی.
میں آپ کی بات سے ذہن میں وہ آ رہا تھا کہ ہم دار المدینہ کی جو مجلس ہے ہم اس سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگرچہ ان کے مضامین میں کتابوں میں اس طرح کی چیزیں چیدہ چیدہ مل جائیں تھی, لیکن اس کو پورا ایک ماڈل کے طور پر اگر ہماری جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف ہم جو جاتے ہیں اس میں یہ کتاب, کیونکہ تقریباً شاید 100 سے یا 200 سے زیادہ اسکولوں میں دار المدینہ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے, لیے انہوں نے اسکولوں نے پرائیویٹ اسکولز ہمارا نصاب لیتے ہیں انہوں نصاب دیا جاتا ہے, تو وہاں اگر یہ بھی ہو اور پھر جو دعوت اسلامی کالج کھولے گی تو کالج میں بھی ماڈل آ جائے گا, اور کل کو انشاءاللہ یونیورسٹی کھلنے جا رہی ہے تو وہاں بھی یہ ماڈل آ جائے گا کہ کس طرح یہ کتابیں اداروں میں پڑھائی جا سکتی ہیں اور دی جا سکتی ہیں, تو انشاءاللہ دعوت اسلامی یہ بھی آپ کو اللہ نے چاہ تو کر کے دے گی. لیکن فی الحال یہ امیر سنت جو ماشاءاللہ مشورہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ اگر پرائیویٹ اسکول کالج یونیورسٹیز والے رسالے لے لیں اور یہ رسالہ لینے کے بعد لیں, کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو کالج یونیورسٹیز سے یا اس میں جو شعبے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ایون کے جو بھی جیسے ابھی حاجی امین نے بھی اعلان کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہیں, تو یہ بھی جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے بھی ہیں جو ان کے کانٹیکٹس ہیں اگر یہ بھی یہ رسالے لیں اور اپنے جو ان کا دائرہ کار اگر وہاں بھی دیں تو ان کی بھی اچھی فین فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ ان کو بھی جانتے پہچانتے ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی یہ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت زبردست نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو جائے گا.
اگر قسطوار یہ بیان کریں یا قسطوار ٹیکسٹ میں یہ چلائیں گے نا تب بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کام یہی کرنے چاہیے جس میں آخرت کا بھلا ہو, ادھر ادھر کے پنچاتے لکھ کر نہیں بیٹھنا یار, وہ کام ہے زندگی مختصر ہے, وہی کام کیا جس میں اللہ اور رسول ہم سے راضی ہوں اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو, دوزخ میں جانے والے کام نہیں کرنے چاہیے. گناہوں بھرے ٹیکسٹ اور طرح طرح اس کے اچالنا اس پر خامہ خواہ کی تنقید میں داغنا اس کے بجائے نیکی کی دعوت دیں. یہ سوشل میڈیا سے دعوت اسلامی بھی اسی طرح کے فائدے اٹھا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہی ہے, نیکی کی دعوت کر رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں یہ سب بھی اگر اس کام پر اتر آئیں گے تو انشاءاللہ امت کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے وہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک ایک پیج اس کا دے دیں, آدھا آدھا پیج دے دیں, جیسے ویسے منتخب کر کے آپ پیراگراف دے دیا, رسالے کا نام لکھ دیا اور مکتبۃ المدینہ کا بھی نام لکھ دیا تاکہ کوئی چاہے تو وہ رسالہ ان سے حاصل کر سکے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا.
میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ دوں گا کہ امیر سنت کا سوشل پیج ہے, فیس بک کا بھی پیج ہے اور آپ کا یوٹیوب کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, تو اگر آپ اس پیج کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر لیں، تو امیر سنت کے پیج پر آئے دن تحریری پوسٹ بھی آتی ہیں جو میسج ٹیکسٹ آ جاتا ہے، اور وہ نیکی کی دعوت اور ماشاءاللہ اصلاح سے بھرپور ہوتا ہے، بہت مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، جمعہ جمعہ کا ایک ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے الحمدللہ، بہت دعائیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ مطلب کہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ آگے صرف اس کو آگے شیئر کر دیں گے، تو آپ دیکھیے کہ پیج بھی شیئر ہو جائے گا اور میسج بھی شیئر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ نے چاہ تو بہت ملے گا. اسی طرح آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں گے میرے سنت کا جو یوٹیوب کا ہے، تو اس پر الحمدللہ آئے دن ویڈیوز آتی ہیں ہماری، تو وہ ویڈیوز کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ آگے شیئر کریں گے اس پیج کے ساتھ، تو یہ بھی آپ کے ذریعے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، آپ کے ذریعے ایک نیکی کی دعوت کا زبردست سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. ناظرین سے جو کل سوالات کیے گئے تھے، آج ان کے جوابات سوال جواب دونوں پیش کیے جائیں گے، پھر مزید ناظرین سے سوالات بھی کیے جائیں گے. سوال نمبر ایک، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کون سی صدی ہجری کے مجدد ہیں؟ جواب پانچویں. سوال نمبر دو، شفا شریف کس بزرگ نے لکھی ہے؟ جواب حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے. سوال نمبر تین، اگر کوئی شے گم ہو جائے تو کون سا وظیفہ بکثرت پڑھنا چاہیے؟ یا رقیب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جامع یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ زیادہ پڑھتا رہے یا جامع ہو یا جامع ہو یا جامع. تمام درست جوابات دینے والوں کے درمیان تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت سید اتاریہ کراچی، بنت ایوب اسلام آباد، بنت محمد یار دیپال پور، فصیح اتاری حیدر آباد، حیات اتاری مات، عامر مشتاق اتاری جنگ، بنت نعیم گجر خان. یہ انہوں نے درست جوابات دیے. ان میں قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ ہے عبد الرحمن ممتاز مدینۃ الاولیاء ملتان. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات کل اذان تک، کل عشاء کی اذان تک یہ سوالات، ان کے جوابات ٹیکسٹ میں ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجیے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. ناظرین سے سوالات، سوال نمبر ایک، جیسے میت کو غسل دیا اور اس کا عیب چھپایا تو اس کے کتنے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ سوال نمبر دو، قبر کی اونچائی کتنی رکھنی سنت ہے؟ سوال نمبر تین، مرد کو چاندی کی جو انگوٹھی پہننا جائز ہے اس کا نگینہ کس طرف رکھنا بہتر ہے؟ ماہ ربیع الاول میں نفل روزوں کی مدنی تحریک 15 اکتوبر بروز جمعہ 8 ربیع الاول شریف 1443 ہجری، ملک کو بیرون ملک عیسائی بھائیوں کی تعداد جنہوں نے 12 روزے رکھنے کی نیت کی 7922 یعنی 7922، جبکہ عیسائی بہنیں 5806. 7 روزے رکھنے کی نیت والے 12898 یعنی 12898، عیسائی بہنیں 6119، آدھے سے بھی کم. 3 روزے رکھنے کی نیت والے 28308، عیسائی بہنیں 15155، ٹوٹل 49000، یہ اسلامی بھائی 49128، اسلامی بہنیں 27080. سبحان اللہ، یعنی یہ دونوں ملا کر 1,50,000 سے اوپر چلے گئے. ماشاءاللہ، روزوں کا جذبہ دعوت اسلامی میں بہت ہے الحمدللہ. مزید انشاءاللہ نیتیں جو بھی کریں وہ بھیجتے رہے تاکہ یہ تعداد، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، روزہ رکھنے والوں کے بھی دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے میں بھی رکھوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت. رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا، نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما. رب کریم، نیکیوں کی حرص دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے. یا اللہ پاک احساس زندگی نصیب ہو, یاد موت نصیب ہو, یاد آخرت نصیب ہو, اپنا خوف عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما. الہ العالمین بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ پاک مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ کرونا کی بیماری دنیا سے چلی جائے, کرونا کے مریض بھی شفا پائیں. رب کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما. رب کریم جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائے, مظلوم قیدی رہا ہو جائے, جن کو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے مل جائیں. یا اللہ پاک طرح طرح کی دعاؤں کے لیے لوگ مدنی چینل پر پیغام دیتے ہیں, فیس بک کے ذریعے پیغام دیتے ہیں. اے اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
بخش ہماری ساری خطائیں,
خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام, زینت جب فرشتے قبر میں جلوہ دیکھا اے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دیکھا آپ کا ہو زبا پر پیار آقا ہو زبا پر پیار آقا
رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
محمد مصطفى صدق آخری نبی احمد مصطفى صدق آخری نبی آمینہ کا لاڈلا صدق آخری نبی شاہ ہر دو سرا صدق آخری نبی تاجدار انبیاء صدق آخری نبی ہے حبیب کبریا صدق آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی نبی 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 اے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی نبی نظریات یار کا سب سے آخری نبی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد رات ہے
مرحبا 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 مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گل بد کے سائے پہ گھر مانگ لو سبز گل بد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے
مذاکرہ مدنی مذاکرہ